لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالیٰ نے بہت احسان فرمایا کہ مختلف عمر اور مختلف عمر کے ساتھ مختلف متنوع لوگ اور بچے اور خواتین اور مرد حضرات آپ سب سے مخاطبہ کا موقع ملا اور خوشی اور مسرت ہے کہ آپ حضرات ہمارے یہاں تشریف لائے اور جو اصل مقصد ہے کہ لائبریری دیکھی جائے بہت مبارک مقصد کے ساتھ آپ کی تشریف آوری ہوئی. خوشی اس بات کی بھی ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ الہاد اور خدا کے دین پہ خود ساختہ اعتراضات, یہ سب چیزیں عام اور شائع ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بہترین کام کے لیے چنا, اور امید یہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ آخرت میں اور اس موت کے بعد جو بھی لمحہ آئے خدا اس میں ہمیشہ کے لیے خطاؤں سے درگزر فرمائے, اور جو بھی نیکی اس کے لیے ہو گئی اسے قبول فرمائے. پروگرام اب آپ حضرات کی خواہش پہ ہے, اور آپ حضرات و خواتین جو ترتیب دیں ہم اس کے تابع ہیں, وہی کہیں کہ وہی کریں گے جو آپ حضرات فرمائیں. ایک چیز تو لائبریری کا وزٹ ہے, دوسری چیز ہم کچھ گزارشات اور آپ کے ویلکم کے لیے, آپ کی تشریف آوری کے شکریہ کے لیے بھی اور اس کے ساتھ بھی کچھ اور بات عرض کرنا چاہیں گے. اور تیسرے آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہے. یہ تین چیزیں ہیں, ان کو جس ترتیب سے آپ فرمائیں وہی ہوگا. اور ہمارے لیے ترجیح کے قابل بتا دیتے ہیں, باقی جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں, کہ سب سے پہلے ہم لائبریری کا وزٹ کر لیں اور ہم آپ کو دکھائیں کہ ہمارے اسلاف کا اور امت میں جو حضرات گزرے کتنا بڑا ذخیرہ ان کا موجود ہے. اور اگر آپ چاہیں گے تو جو دیگر دو چار چیزیں ہیں وہ بھی دکھا دیں گے, اور اس کے بعد آپ سے گفتگو ہو, اور پھر اس کے بعد جو بھی چیزیں ہیں, ڈرائی فروٹ ہے, مٹھائی ہے اور پانی ہے, یہ چیزیں ہم پیش کر دیں. چاہے آپ یہاں بیٹھ کے اس سے متمتع ہوں, لفظ بھول گیا تھا, اور آپ چاہیں تو ساتھ میں رکھ لیں, جیسے آپ کی مرضی ہو. اب آپ فرمائیے. لائبریری سے آغاز بسم اللہ کر لیتے ہیں. بہت مہربانی, جزاک اللہ. اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ یہاں لائبریری جن بچوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, عمر صاحب ہیں اور یہ لڑکے ہیں, یہ لوگ آپ کے ساتھ جائیں اور لائبریری وزٹ کرا دیں, ایک چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک شرط کے ساتھ میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, چلوں اور آپ کو تعارف کرا دوں. اور شرط یہ ہے کہ صرف سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے, کوئی شور آپس میں گفتگو نہیں ہوگی, مکمل خاموشی چاہیے. اگر آپ یہ شرط پوری کر دیں کہ کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا تو پھر میں حاضر ہوں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ طبیعتوں کی بات ہے, ہم کبھی بیان کریں یا بات کریں اور کوئی سو رہا ہو تو ہمیں اس سے پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ جیسے کوئی پاگل آدمی بول رہا. اسی طرح آپس میں بھی اگر گفتگو کرنی ہے تو اور بہت مواقع ہیں, اس سے باہر جا کے بھی آپس میں بات چیت کی جا سکتی ہے, لیکن اگر ہم ہوں گے تو پھر صرف آپ ہمیں سنیں گے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں. اور کہیں آپ کا بھی اختیار ہے کہ کہیں ہم غلط بات کریں یا بیکار کی بات کریں تو آپ روک دیجئے, لیکن ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, چلیں. تو اس شرط پہ کہ کوئی مرد و عورت بالکل بات نہیں کرے گا, سنے گا, اور جو سوال ہو اس موقع بھی پوچھیں, ہمیں کوئی اشکال. اب آپ بتائیے, ان حضرات کو ساتھ کر دیں یا آپ ساتھ چلیں گے؟ جی, تو پھر یہ پکی بات ہے کہ بولے گا کوئی. ٹھیک ہے, آئیے تشریف لائیے. سب سے پہلے اس سے نچلا حال جو ہے وہ دیکھیں گے, اس کے بعد اس سے نچلا حال, دھو گے. تشریف رکھیے, تشریف رکھیے, بات پوری کریں. تیسرا رومی حال ہے وہ دیکھیں گے, چوتھا جہاں سے لائبریری کا آغاز ہوتا ہے وہ دیکھیں گے, پانچواں جہاں پہ کتابوں کی جلد بندی ہوتی ہے وہ دیکھیں گے. اور یہ آپ کو کم سے کم بھی آدھ پون میل چلنا پڑے گا, اوپر نیچے, پہاڑی علاقوں میں یہی ہوتا ہے, تو چلنے سے نہ گھبرائیے گا, آگے ریمپ آ جائے گا. تو یہ پانچ چھ چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں. اور جہاں پہ جلد بندی وغیرہ ہوتی ہے وہ جگہ تنگ ہو جائے گی, لیکن انشاءاللہ آپ حضرات اگر قرآن کریم کی اس آیت پہ عمل کریں کہ اللہ نے فرمایا فافصحوا, اور لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کرو, یفصح اللہ لکم, اللہ تمہارے لیے جنت میں جگہ بنا دے گا, تو اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ وہ بھی دیکھا جا سکے. وہ ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ تھوڑا سا کمرہ ہے تو اس میں ممکن ہے کچھ دقت آئے, لیکن یہ باقی جگہ. تشریف لائے, آپ حضرات لائبریری میں تشریف لائے ہیں, اور اگر آپ اس طرف کو دیکھیں جس طرف ہمارے ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جو دیوار میں آپ کو کتابیں نظر آ رہی ہیں, یہ پہلا شعبہ سمجھ لیں, یہ تمام کتابیں قوانین پر مشتمل ہیں اور فقہ پہ, اور یہ اس میں سے بھی اصول فقہ ہے. اصول فقہ میں وہاں پہ آپ دیکھیں گے جہاں سے آغاز ہوگا تو وہاں ساری کے ساری ائمہ اربعہ کے اصول ہیں, اور یہ اصول اس لیے ہیں کہ یہاں پر جو بھی بچے مطالعے کے لیے آتے ہیں اگر وہ کسی متعین فقہ سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوسری رائے درکار ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس اصول کا مطالعہ کریں کہ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی فتویٰ دیا ہے تو وہاں اصول کیا کار فرما ہے, پھر اسی پہ اگر پڑھنا چاہیں تو حنبلی, مالکی, حنفی اور اہل حدیث حضرات ہمارے بھائی اور اہل تشیع, یہ چھ حضرات کی اصول کی کتابیں ہیں کہ کس نے کس اصول کے تحت یہ بات اختیار کی ہے. مثلاً معاذ اللہ اہل تشیع کا اگر اصول ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو محفوظ نہیں جانتے تو ان کا اصول کیا ہے؟ تو بہتر اور حقیقی چیز یہی ہے کہ کسی بھی فقہ اور کسی بھی رائے پہ اصول پہ گرفت کرنی چاہیے کہ بنیادی طور پہ آپ کا یہ اصول ٹھیک نہیں. جیسے آپ سب جانتے ہیں, ذرا ایک فقرہ کہہ دیتے ہیں کہ سانچہ جب ٹھیک نہ ہو تو اس پہ جتنی بھی پروڈکٹس بنیں گی وہ ساری پھر ایسے ہی بنے گی جیسے سانچہ ہے. تو اس لیے ادھر سے شروع کرتے ہیں, اس کونے سے آپ تشریف لائیے. یہ ساری کتابیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اصول کی کتابیں, اور اصول پہ مثلاً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اصول اگر فقہ کے دیکھنے ہوں تو شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت کارآمد ہیں, یا ان کے اصول کی کتاب پڑھی ہے. اسی طرح حنفی فقہ کے اصول دیکھنے ہوں تو ان کی بھی اپنی کتابیں پڑھی ہیں اور یہ پڑھی بھی جاتی ہیں, اور اب تک یہ صورتحال الحمدللہ امت میں ہے کہ ان اصولوں پر نظر ثانی کرنے والے لوگ ہیں. اور اللہ کا شکر ہے, یہ نہیں ہے کہ جمود طاری ہو گیا ہے, بلکہ جتنا جتنا آپ کا مطالعہ بڑھتا جائے گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ عالم اسلام میں اس وقت بھی اصول پہ بات کی جاتی ہے. اصول سے برے لفظوں میں کہ انحراف ہوتا ہے, یا اصول کے مزید دلائل فراہم کیے جاتے ہیں. تو کچھ تو یہ کتابیں ہیں اور کچھ کتابیں اسی رو کے آخر پہ ہیں. یہ لائبریری میں جو بعض چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تقریباً 20 برس کے بعد ہم اس لائبریری کو پھر سے ایک مرتبہ ارینج کر رہے ہیں, تاکہ جو نئی نئی کتابیں آئی ہیں, جو نئی چیزیں آئی ہیں, یا پرانی چیزیں ہیں اور وہ کتابیں اب بدل گئی, نئی تبدیلی ہو گئی, اس پہ لوگوں کے حواشی آ گئے, تو ان چیزوں کو بھی یہاں پر جگہ دی جائے. تو یہ ساری جی ہاں الاعتصام بسننا یہاں موجود ہے, شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اسی طرح بہت سی موافقات ہے, جی شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اور وہ یہ ابو اسحاق الشاطبی. اور آپ اسے جو بچے بھی پڑھ رہے ہیں انہیں ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے. شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک تو وہ امام ہے نا جو قراءت کے ہیں, اور ایک شاطبی اور ہیں, وہ جو دوسرے شاطبی ہیں رحمہ اللہ, انہیں اہل نظر اور اہل علم و مطالعہ نے اپنی صدی کا مجدد کہا ہے, اور حقیقت میں وہ اس بات کو ڈیزرو کرتے تھے. شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی چیزیں لکھی, اور خاص طور پہ ان کی کتاب الاعتصام بالسنہ, اور مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب وہ ہے ایضاح الحق السری فی ایضاح کے ہیں کیا نام ہے پورا, فی احکام المیت والضری, ایضاح الحق السری فی احکام المیت والضری. اس میں انہوں نے جو اصول باندھے ہیں کہ بدعت کیسے قائم ہوتی ہے, بدعت کس چیز کو کہتے ہیں. شاطبی رحمۃ اللہ علیہ الاعتصام بالسنہ میں بدعت کے اصول متعین کیے ہیں کہ بدعت ہوتی کیا چیز ہے. تو اگر وہ نہ پڑھی ہو تو خام خواہ ایک دوسرے پہ بدعتی ہونے کا فتویٰ دینا بھی روا نہیں. ان کتابوں کو بڑے غور سے اور بہت اچھی گہرائی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. مالکی ہیں, اس لیے وہ اگرچہ مثالیں امام مالک رحمۃ اللہ سے لاتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اسلام کا بہت بڑا خزانہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیروکار اب بھی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو اس موضوع پہ بہت اچھی چیزیں الحمدللہ یہاں جمع ہیں. ان اصول فقہ کو پڑھنا چاہیے. الرسالہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. جی الرسالہ اصل میں تو زیادہ تر فقہ پہ مشتمل ہے, فقہ شافعی پہ. اب یہاں سے اصول کی کتابوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ کتابیں ہیں جو فقہ حنفی پہ ہیں. اب یہاں پر 6 فقہ آپ کو ملیں گی, بلکہ 7 ملیں گی. یہ حنفی ہے, آگے آپ گنتے جائیے. فقہ حنفی پہ جتنی کتابیں بھی اس وقت آلموسٹ پرنٹڈ میٹیریل جو ہے وہ یہاں ہے, اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابیں ایسی ہیں جو مخطوطات کی صورت میں ہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ اس وقت 4000 سے زیادہ مخطوطات ہیں, اور ابھی 2 مہینہ پہلے اللہ کا شکر ہے 2 بچے ہمیں ایسے مل گئے جنہیں ہم نے اب اس پہ کہا ہے کہ تمام مخطوطات کو وہ پرنٹ کریں, اور اس کی پوری ڈیٹیل پہلے صفحے پہ لکھیں، آخری صفحے پہ لکھیں، اور اس کے بعد جلد بندی کریں. جلد بندی کا ابھی آپ آخر پہ دیکھ لیں گے. اور اب تک وہ 200 نایاب نسخے ہیں جن کو وہ ایک طرف سے شروع ہیں، اس میں علم نجوم بھی ہے، طب بھی ہے، فقہ بھی ہے، حدیث بھی، تفسیر بھی، سب کچھ، لیکن ایک طرف سے انہوں نے اسے شروع کیا ہوا ہے. اور وہ اب 200 نسخے وہ انہوں نے دکھائے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کا پرنٹ لے لیا ہے، اور 3 نسخے اس میں سے جلد بھی ہو گئے ہیں. اب آہستہ آہستہ یہ چلتا جائے گا. اور ہمارے ہاں کوئی بھی بچہ آئے، وہ ڈاکٹریٹ کرنا چاہے، ایم فل کے بہت سے اسٹوڈینٹس آتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہر مکتبہ فکر کے علماء آتے ہیں، بھیرا شریف سے بھی لوگ یہاں تشریف لائے، گولڑا شریف کے حضرات بھی آتے ہیں، ہر ایک اپنی عزت، اپنا مقام اور ان کی محبت ہمارے دل میں، ان کا ادب اور احترام، جو جس چیز سے استفادہ کرنا چاہتا ہے. حتیٰ کہ اہل تشیع بھی یہاں آتے ہیں اور وہ کتابوں کو دیکھتے ہیں. ہمیں کوئی کسی کے آنے پہ کچھ نہیں ہے، بس صرف اتنا ہے کہ آئیں اور پڑھیں، اور یہ کہ جب یہاں سے جائیں تو کچھ پتہ ہونا چاہیے کون آیا، کب گیا، یہ انتظامی امور کی چیز ہے، باقی یہ سب چیزیں. اب یہ فقہ حنفی کو
جی
جی ہمارے یہاں اللباب قدوری کی شرح، قدوری کی ایک اور شرح بھی آئی ہے، ہدایہ کی ایک شرح آئی ہے، اللباب یہ نہیں ہیں، یہ اللباب فی شرح الکتاب یہی ہے نا، جی ہاں یہ ہے.
تو یہ وقایا ہے، یعنی
شرح وقایا،
تو اس کی یہ شروحات ہیں، اس کا اصل متن بھی ہے.
جی اصل متن اس کا ہے، متن کے ساتھ ہی تو شرح ہے، اور اصل متن دیکھنا چاہیں وہ بھی ہے، وہ بڑی لمبی کتابیں ہیں، ان میں اوپر لگا ہوا ہے. اچھا
ظاہر الروایہ
بھی ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہر الروایہ تو ہونی ہی چاہیے جی، اس کے بغیر فتویٰ کیسے ہو سکتا ہے. آپ یہ شامی دیکھیں، اور اس کو درخواست یہ ہے آپ سے، یہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، باقی ضروری نہیں آپ سے مانے، کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ جس چیز کا نام علم ہے وہ تعصب کے بعد بہت بلند، تعصبات کی وجہ سے علم نہیں آتا. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ برداشت بھی کرنا پڑے تو کرنا چاہیے، ورنہ ہر ایک کے لیے کھلا دل رکھنا چاہیے، علمی مباحث زندگی بھر ہوتی رہتی ہیں. اب یہ شامی ہے، تو فقہ حنفی کا دار و مدار پچھلے 200 سال سے تقریباً اسی پہ ہے. اب یہ شامی کا یہ نسخہ ہے ڈاکٹر فرفور، میں ان کی خدمت میں شام حاضر ہوا تھا، تو انہوں نے اس وقت کچھ جلدیں مرمت فرمائی تھیں، اب تو الحمدللہ یہ پورا ہو گیا. اور شامی کا یہ ایسا نسخہ آیا ہے کہ انہوں نے ایک ایک بات کی تشریح کر دی ہے، ایک ایک جملہ اس کو نمبرنگ کر دی، اور یہ بہت بڑی بات ہے. یہ نسخہ ہے، یہ خلافت عثمانیہ کے دور کا ہے، جب فتاوی میں کوئی کام کرتا ہے یا حوالے ریسرچ کرنی ہوتی ہے تو شامی جلد فلاں صفحہ وہ ملتا ہی نہیں. تو یہ نسخہ جو ہے یہ عثمانی دور کا نسخہ ہے. اسی طرح اس کے حواشی بھی ہیں. ایک حاشیہ یہ آپ دیکھیں، یہ جد الممتار علی رد المختار، یہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے حاشیہ لکھا، در مختار کی شرح مولانا احمد رضا خان صاحب نے، کتنی جلدیں ہیں بھائی، 7 جلدوں میں یہ لکھا. یہ ہمارے ہاں نہیں عام، اور لوگ جانتے بھی نہیں، وہ اپنے اپنے تعصبات کی وجہ سے تو نہیں سمجھتے کہ وہ اتنے بڑے فقیہ تھے، لیکن اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے در مختار، حنفی فقہ، اور شامی رحمۃ اللہ جو بہت بڑے فقیہ تھے، اور قریب تھا کہ وہ بہت بلند مقام پہ پہنچتے، انہوں نے احمد رضا خان صاحب نے ان پر گرفت کی ہے علم. ایک آدمی کا علمی مقام ہے، ہم کیسے اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ اللہ نے یہی کہا ہے کہ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی ولا یجرمنکم شنآن قوم، آپ نے سنی ہوگی آیت کریمہ، یہ ان کا ہے، اور یہ کراچی میں چھپا ہے، پھر اس کے بعد یہ دار الفقیہ سے بھی چھپا ہے، بیروت سے بھی چھپا ہے. تو یہ یہاں جو آتے ہیں ہم اس لیے خاص طور پہ دکھاتے ہیں کہ اپنے مخالفین کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چونکہ ہماری رائے کے مطابق فتویٰ نہیں لہٰذا وہ آدمی پڑھا لکھا نہیں. یہ شامی پہ جرا انہوں نے کیا ہے، اور بڑا حوصلہ چاہیے اتنے بڑے آدمی پہ قلم اٹھانے کے لیے. یہ ساری حنفی فقہ ہے، یہ آپ دیکھیں اردو میں بھی جو حنفی فقہ پہ کتابیں لکھی گئی ہیں یہ سب آپ کو یہاں مل جائیں گی.
یہ جو
یہ کتاب آپ ابھی ذکر کر رہے تھے نا ظاہر الروایہ کا، ظاہر الروایہ میں یہ حنفی فقہا میں جو ظاہر الروایہ کے خلاف فتوے دیے گئے ہیں، یہ پوری ایک شخص نے تحقیق کی، انہوں نے اسباب لکھے ہیں کہ عدول الحنفیہ عن الفتیہ بظاہر الروایہ، یعنی ظاہر روایت میں جو فتوے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے ہیں، کیوں ہم اس کے برعکس دوسرے فتوے دیتے ہیں، یہ انہوں نے اس کی پوری تشریح کی. سیر صغیر کبیر سب ہیں، جو چھ کتابیں ہیں، اللہ کا شکر ہے موجود ہے. یہاں ایک آپ کو اور چیز دکھانے کا ہو رہا ہے کہ ہم اتنے غافل ہیں کہ آج سے جو ہمارے اکابر نے 1200 سال پہلے کتابیں لکھی تھی، اب تک ہم ان کو پڑھ نہیں پائے. پڑھنا تو کیا، مارکیٹ میں آئی ہی نہیں. یہاں کتاب الاصل ہے جی. کہاں ہے نکالو کوئی. کتاب الاصل جو ہے یہ ایک ترک ہے، اس نے زندگی لگا کے 23-25 سال اس کتاب پہ محنت کی، اور کتاب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. یہ کتاب الاصل یہ اب جا کر ترکی میں چھپی ہے، اور یہ آپ کے حنفی فقہ اور فتوے کی اصل بنیادیں اب تک تقریباً 1300 سال میں کسی کو خیال نہیں آیا کہ ہمیں ان کتابوں پہ کام کرنا چاہیے، ان میں اصول ہیں، ان میں چیزیں ہیں. اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے محض ایک مسئلہ ہے، لیکن آج کی دنیا معیشت میں کہاں کھڑی ہے. ایک آدمی نے آ کے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کو اتنا سونا دے دیتا ہوں، کوفہ جا رہا ہوں، راستے میں لٹنے کا خدشہ، اور انہوں نے کہا میں تمہیں رسید دے دیتا ہوں، وہاں سے جا کے اتنا سونا دے دیں، جو بھی اسے کہیں. یہاں سے انہوں نے کوفہ سے دستخط کر دیے، اس نے جا کے دوسرے شہر میں سونا لے لیا. اب معاشی طور پر یہ کیا تبادلہ ہوگا، اس میں ربا کیا ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں اس کتاب الاصل میں اور دیگر جگہوں پہ لکھی ہیں. لیکن چونکہ ہمارے یہاں پڑھے لکھے اور مطالعے کے شوقین رہے نہیں، تو اب وہ کہاں سے انہیں پتا چلے کہ اصل حنفیہ کا فتویٰ کیا ہے اور ہمارے فقہا نے کیا لکھا ہے. یہ ساری حنفی فقہ آپ کو ملے گی، اور 23 سال زندگی کیونکہ لگا دیے اس آدمی نے، تو پوری زندگی ایک کتاب میں کھپا دی. اور جو اللہ کے ہاں اجر ہے سو ہے.
مجموع البحرین
بھی ہے. مجموع البحرین ایک تو ہاں یہ کتاب ہے، حاشیہ ہے ضیاء الابصار کا، اور یہ کتاب اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں تحقیق ہوئی ہے، اور مولانا یہاں ہوں گے، عنایت الرحمان صاحب نیچے آپ کو مل جائیں گے. مولانا نے کئی برس اس پہ تحقیق کی. ہمارے یہاں کچھ علماء ہیں جو سال ہا سال سے کام کر رہے ہیں، تب جا کر کہیں ایک آدھ چیز سامنے آتی ہے. اللہ کا شکر ہے یہ ادارے کی اپنی کتاب ہے، اور انہوں نے بہت محنت سے لکھی ہے. آج کل ہمارے دوسرے دوست بھی کام کر رہے ہیں، وہ فتح القدیر پہ کام کر رہے ہیں. فتح القدیر 9 جلدوں میں ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. فتح القدیر شوقانی کی وہ تفسیر ہے، تو وہ کام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے اس کی پہلی جلد مکمل ہو گئی ہے. لیکن ہم نے انہیں کہا کہ ساری زندگی بس یہ کام کرو، اگر وہ کام ہو گیا تو حنفی فقہ کی بہت بڑی خدمت ہے. اور حنفی فقہ سے مراد اصل تو کتاب و سنت ہی ہے، کوئی بھی ہو مرجع تو اس کا کتاب و سنت ہی ہوتے ہیں، تشریحات اپنی اپنی ہو جاتی ہیں. تو الحمدللہ ہم دکھائیں گے انشاءاللہ کیا وہ دیکھیے. یہ ساری جو ہے مجموع البحرین، ایک تو مجموع البحرین لغت میں ہے، اور وہ اہل تشیع کی ہے، اور انہوں نے لکھی ہے بہت اچھی، لغت کے اعتبار سے بہت عمدہ کتاب ہے. مجموع البحرین فقہ میں بھی ہے، اور فقہ پہ جو ہے ہمارے یہاں موجود. یہ آپ کو دوسری چیز ملے گی، یہ فقہ شافعی یہاں لکھا ہوتا تھا، اب یہ اچھا پالش کے لیے دیا ہوا ہے. فقہ شافعی کو اچھا بورڈز کو پالش کے لیے دیا ہوا ہے، وضاحت تینا ہوئی جملے میں. تو یہ فقہ شافعی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بہت عظیم مقام جن لوگوں کا ہے، ان میں ظاہر ہے کہ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ سب چیزیں ان کی آپ کو مل جائیں گی. شافعی فقہ پہ جتنا کچھ چھپ رہا ہے آہستہ آہستہ، وہ سب یہاں آ رہا ہے. اب جو بچہ بھی اصول کی مباحث یا فروع کی مباحث یا کس فقہ کا کیا مسلک ہے، یہ سب شافعی فقہ. یہ جناب مالکی فقہ ہے، یہ مالکی فقہ ہے، اور اس کی کتابیں بہت دشواری سے ملی. وجہ اس کی یہ کہ فقہ مالکی جو ہے اسپین میں، فرانس میں، الجزائر میں وہاں رہا. تو ہم مراکش اسپین، فرانس، ان کی کتابوں کو ڈھونڈتے رہے، اور فرانس میں ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ملی، اور فرانس میں ہمیں یہ چیزیں ملی جو فقہ مالکی سے بڑا گہرا تعلق رکھتے، ابن فرعون کی اور اسی طرح اور لوگوں کی بھی. تو یہ فقہ مالکی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی شاگرد تھے انہوں نے اس کو بہت اچھی طرح مرتب کیا. کہ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو فقہ حنبلی ہے، ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پھر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، پھر یہ کتاب جی مغنی بھی ہمارے یہاں، مغنی یہ لگی بھی ہوگی یہاں، یہ اوپر سے تیسرا خانہ جو ہے یہ اس میں المغنی، کہ المغنی جو ہے ابن قدامہ کی ہے. اور ابن قدامہ جو تھے وہ بیک واسطہ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے مشائخ میں سے تھے، اور اب پتہ نہیں لوگ جو بھی جانے، لیکن ابن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جبہ محفوظ کر رکھا تھا، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. شیخ نے تصوف پہ جو کتاب لکھی ہے، خود اپنے متعلق جو لکھا ہے، وہ اب بھی ڈربن لائبریری میں موجود ہے، اور ہم مسلسل کوشش میں ہیں کہ شیخ کی وہ کتاب مل جائے. مگر ظاہر ہے کہ بہت سی پابندی ہیں کہ یہ ظاہر کیا جائے کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو تصوف سے تعلق نہیں تھا، حالانکہ ابن قدامہ کے واسطے سے سلسلہ قادریہ میں شیخ نے لکھا بھی ہے، تصریحات بھی کی ہیں، اور اس سے بڑھ کے ان کے جو شاگرد ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ابن تیمیہ کو جانتا اور ابن قیم کو نہ جانتا. اور رحمہ اللہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پوری مستقل مدارج السالکین میں لکھا ہے بحث کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس درجے کے صوفی تھے کہ وہ لوح محفوظ پڑھ لیتے تھے. یہ لکھا ہے، اور واقعہ بھی لکھا ہے. اس کو مختصر سے عرض کرتا ہوں کہ شیخ سے وہ رمضان میں دمشق پہ حملہ ہوا، تو شیخ اپنے ہاتھ میں کشمش لے کے اور یہ چیزیں لے کے نکلے، اور فوج میں ہر ایک کو کھلاتے تھے، اور کہتے تھے یقینی فتح، تاتاری پیٹیں گے ہم سے، یقینی فتح. تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا، اور کہتے تھے کھاؤ، رمضان ہے لیکن کھاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں روزہ نہیں رکھا تھا. استدلال فرماتے تھے شیخ حدیث شریف سے. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ انشاءاللہ بھی کہے تو ہنس پڑے، اور فرمایا تم تلقین کرتے ہو تو کہہ دیتا ہوں، لیکن تم اس شخص کو بتا رہے ہو جس نے لوہے محفوظ میں خود پڑھایا کہ اللہ نے ہمارا غلبہ لکھا. اس درجے کے صوفی تھے اور اس درجے کے بڑے آدمی تھے. مدارج السالکین آپ دیکھ لیجئے. اب یہ چیزیں اس میں سے نکال دی گئی ہیں، وجہ اس کی کس نام سے، اس نام سے کہ کتاب مختصر کرو. بھی کیوں مختصر کرو؟ آج سے 25-30 سال پہلے مکمل نسخے تھے نا، وہ نسخہ آپ پڑھیے تاکہ لوگوں میں یہ رجحان کم ہو کہ خانقاہوں کی طرف رجوع کیا جائے. تو اب وہ نکال کے اسے اختصار کے نام سے چھاپ رہے ہیں، لیکن شیخ رحمہ اللہ بہت بڑے آدمی تھے. دمشق میں ان کی قبر اب رہ گئی ہے، اور ان کے ساتھ علامہ مزدی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر رہ گئی، باقی پورا قبرستان بلڈوز ہو. یہ جناب فقہ جعفریہ ہے. پہلے آپ کو ہم نے عرض کیا تھا فقہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، یہ فقہ جعفریہ. اس کی اکثر کتابیں جو ہیں یہ ہم تہران سے لائے ہیں، اور خمینی صاحب جو تھے انہوں نے اپنے انقلاب کے بعد بہت بڑے بڑے کام جو کیے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہر سال کتابوں کا میلہ لگنا چاہیے اور ہمارے بچوں کو پڑھنا چاہیے، بس یہ اصل کام ہے. اور اس کے لیے منتخب ہوا مہینہ مئی کا، کیونکہ گرمی کا آغاز ایسا نہیں ہوتا شدت کے ساتھ، اور سردیاں بھی تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا جتنے بھی لوگ آئیں ان سب کو جو کتاب پہ قیمت لکھی ہے 50% گورنمنٹ فری کرے گی، 50% وہ قیمت ادا کرے. چنانچہ آپ کبھی مئی میں جائیں تہران، لائنز لگی ہوئی ہوتی ہیں، بہت لوگ آپ کو ملیں گے، اور وہ سب کے سب سب کے سب یعنی اپنی عمر کے اعتبار سے، اپنی صحت کے اعتبار سے بہترین قوم کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں. اور یہ فقہ جعفری ہے. ہمارے ہاں جو لوگ کہتے ہیں فقہ جعفریہ کوئی چیز ہی نہیں، جی ان کی کوئی فقہ ہی نہیں. انہیں سمجھنا چاہیے کہ جو 102 اور 104 جلدیں اپنی فقہ کی لکھ سکتے ہیں نا، اس کو نہ کرنا. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ آدمی اپنی بے خبری اور نابینا پن کے ثبوت پیش کرتا ہے. یہ ساری فقہ جعفری اصول کافی ہے، کافی ہے. ملا یذر الفقی ہے، ان کی جو چار بنیادی کتابیں، جیسے ہمارے یہاں سیاح ستہ ہیں، ان کے یہاں کتب اربعہ ہیں، کتب اربعہ ان کی تشریح، اور ایسی ایسی کتابیں ہیں. اللہ کا شکر ہے بعض اہل تشیع کے علماء آتے ہیں اپنے مسلک کے لیے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے. اس موقع پہ دو باتیں آپ سے عرض کریں. اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس میں باتیں نہیں کر رہے. ایک چیز یہ کہ ہم نے وہاں دیکھا، ظاہر ہے کتابوں کے لیے گئے ہوئے تھے تو بہت لمبی لائن تھی، مرد عورتیں لڑکے لڑکیاں کوئی 100-150 ہوں گے. تو ہم کراس کر کے بالکل آگے گئے کہ اس دکان پہ آخر کتابیں کون سی، تو لائن میں لگ کے لے رہے تھے. ہم نے تو لینی دیکھے پہلے، تو دور سے کھڑے ہو کے دیکھا تو فرانسیسی میں جتنی کمیونزم کی کتابیں تھیں سب لے، سوشلزم کی کتابیں ان کی اگلی نسل پڑھ رہی ہے، کمیونزم کو پڑھ رہی ہے، اور اگلی بات تو پھر سیاسی ہے، جو بھی آپ اسے سمجھیں. ہم ایک کتاب دیکھ رہے تھے تو ایک آدمی نے ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھا پیچھے سے، تو اس نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو ہم نے فارسی میں بات کی. ہم نے کہا کہ یہ فلسفے کی کتاب ہے. ہم نے کہا کس کی لکھی؟ فلاں کی لکھی ہوئی. تو انہوں نے ایسے کتاب کھولی اور جہاں پڑھ رہے تھے اتفاق سے وہی سوچا، کہنے لگے اس کا مطلب کیا؟ ہم نے کہا مطلب شارح نے لکھا ہے، بہت آسان ہے. وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ میرے والد کی کتاب ہے، انہوں نے مجھے یہ پڑھائی تھی، اور یہ جو تم دیکھ رہے ہو اس فلسفے کے مسئلے پہ مجھے مار پڑی تھی، تھپڑ مارا تھا. تو خوشی ہے کہ فلسفے کو پڑھنا. یہ کئی ہزار قبل تھا، کافی دیر تک کتابیں جمع کرتے رہے. وہاں انہوں نے بڑا اچھا نظام کے رکھا ہے. یہ دوسرا واقعہ ہے کہ ڈاکخانہ وہیں آ جاتا ہے، پیکنگ والے وہیں آ جاتے ہیں. آپ ان کتابوں کو مزدور ان کے اپنے ورکرز بھی ہوتے ہیں، اٹھا کے لے جائے گا، پیک کرائے گا، آپ بولیں کس پتے پہ چاہیے وہ پتہ لکھیں گے، وہیں سے آپ کے ملک میں آپ کی جگہ پہ بھیجیں. کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا. تو جب پہنچے ہم تو ان بل پوچھا، ان کا اتنا بل ہے اور یہ سب ادا ہو گیا. ہم حیران ہوئے کہ کیا تو ان کا یہ جانتے نہیں ہو، یہ کون تھے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو نہیں جانتا، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ اس کے ساتھ کچھ فوج والے بھی تھے. تو انہوں نے کہا یہ ایران کے پریزیڈنٹ تھے، علی خامنائی. ہاں انہوں نے کہا یہ علی خامنائی تھے، اور جاتے ہوئے کہہ گئے کہ انسینٹ پرسن فری کر. تو غیرت کے خلاف نہ ہوتا تو باقی بھی لے لیتے، مگر شرم آئی کہ یار جو ہے یہ ایرانی پریزیڈنٹ کا حال ہے. ایک نواقف، نوارد، مسافر، کچھ نہیں جسے پتا، اس سے بات کر رہے آ کے، اور خود بھی کتابیں خرید کے لے گئے. ایرانی جتنے زعما ہیں یہ سب باتیں، ہم اہل تشیع اور اہل سنہ کے فرق سے ہی اوپر نہیں اٹھتے، لیکن آنکھیں کھول کے جینا چاہیے کہ اگر کبھی ان کی گرفت میں آ جائیں اور ان کی پکڑ میں آ جائیں اصول پہ، تو ہمارے یہاں ان پڑھ جو ہے اس کے لیے تو ان کا کلام سمجھنا بھی دشوار ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ان کی فقہ ہے، 102 جلدیں، اتنے زیادہ تو آخر کچھ تو ہوگا. اچھا، چھٹی چیز اگر آپ دیکھیں آگے تو یہاں پہ اہل حدیث حضرات فقہ زواہر ہے، اس کی کتابیں انہوں نے ادھر رکھی ہوئی ہیں، فی الحال کچھ کام ہو رہا ہے. اور اگر آپ ایک چیز دیکھیں یہاں ذرا واضح نظر آئے گی کہ انتظامات میں جب بھی اللہ کرے آپ لوگ بھی بہت اچھی لائبریریز بنائیں، کنکریٹ کروا کے پورا لوہے کا جال بچھا دیا بس ایک فٹ کے گیپ پہ، اور سستا ترین پتھر جو ہے ماربل، سب سے کم درجے کا، اس کو ایک طرف سے پالش کرا کے گولائی میں بس یہ رکھ دیا. اب نہ یہ سل ٹوٹے، نہ دیمک لگے، نہ لوہا اکھڑے، ولیعذ باللہ، سوائے اس کے کہ زلزلہ آ جائے. اب یہ سینکڑوں سال اسی طرح چلتا ہے. اس لیے جو لوگ بھی اپنے گھر میں بھی کوئی کیبن وغیرہ بناتے ہیں اور لکڑی کا, وہ زیادہ نہیں چلتا, چاہے جتنی بھی مضبوط لکڑی ہو بیٹھ جاتا ہے. تو اس لیے آپ کرنا چاہیں تو یہ ایک نمونہ ہے کہ یہ چیزیں. اسی طرح ایک یہ بھی نمونہ ہے, آپ دیکھتے ہیں کتابوں کے آخر میں مثلا یہ لگا ہوا ہے, تو اس کو رکھ دیں. کتابوں کی جلدیں محفوظ رہتی ہیں, ٹیڑھی نہیں. اب یہ سارا تو ہو گیا فقہ کی بات. یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے فتوے کو بالکل الگ کر دیا, کہ فتوے کی جو کتابیں ہیں یہ بالکل الگ ہو گئی. ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوا ہیں, کئی ان کی اس کی جلدیں. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوا پہ کام, اور سب سے اچھا کام اس سعودی خاندان نے کیا ہے جو فی الحال ہیں. عبدالعزیز کے بڑے بیٹے سعود تھے, تو سعود نے یہ جدوجہد کی, پیسہ تیل جب آیا تو بہت اچھا کام جو اس خاندان نے کیا ہے. انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے فتاوا کو جمع کرنا شروع کیا, علماء کو لگا دیا کہ جتنی بھی شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں سب کو جمع کرو. کرتے کرتے وہ 37 جلدیں بن گئی, اور سعودیہ میں کئی سال یہ فری رہا ہے. فیصل کے دور میں, فہد کے دور میں, شاہ خالد کے دور, ہمیشہ فری تقسیم کرتے رہے. اب تو خیر وہ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ دنیا بھر میں پایا جاتا ہے. تو فتاوا کے نام سے جتنی چیزیں ہیں یہ سب ہیں. یہ فتاوا ہیں, فتاوا رضویہ احمد خان صاحب کے ہمارے پاس, کے 5 سیٹ اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ کئی مرتبہ لوگ آتے ہیں, کسی کو یہ جلد چاہیے, کسی کو وہ جلد چاہیے, تو یہ اس لیے زیادہ ہیں. اور یہ انہوں نے جو لکھا ہے فتاوا پہ جو کام کیا ہے احمد خان صاحب نے, یہ 32 جلدیں, یہ سارا ان کا کام. تو اس لیے کسی کے متعلق بھی ریمارکس پاس کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے. پھر آگے دیکھیں تو حضرت تھانوی نبر اللہ مرکدو کے فتاوا ہیں, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں, حضرت مخلی اللہ صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوا ہیں. اب دیوبند سے جو فتاوا کی جلدیں چھپ رہی ہیں یہ بہت عمدہ کام ہے جو دارالعلوم کر رہا ہے, کہ پرانی قدیم فتاوا کو وہ شروع سے اب آہستہ آہستہ اسی طرح بہت اچھا کام مراد آباد شاہی مسجد میں ہو رہا ہے. مفتی شبیر صاحب ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, وہ اب یہ دیکھے فتاوا قاسمیہ ہے, یہ قاسمیہ محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ کے نام پہ ہے. اور نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اصول پہ بات کرتے تھے, ان کی جتنی کتابیں ہیں یہ اصول پہ مشتمل ہیں. اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم لوگ نہیں پڑھتے. نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں سمجھنے کے لیے منطق, فلسفہ اور یہ چیزیں بہت بلند درجے تک پڑھنی چاہیے, تب جا کر یہ چیزیں کہیں سمجھ میں آتی ہیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیزیں ساری بہت تنقیحات اس کی ہیں, اور بہت ہی عمدہ چیزیں ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو پڑھنی چاہیے.
آئیے
فتاوا تتارخانیہ, جی ہاں فتاوا تتارخانیہ بھی یہاں ہے. اور فتاوا تتارخانیہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اندرا نے چھپوایا, آپ نہیں جانتے کہ نہرو خاندان نے اسلام کی کیا خدمت کی. اس لیے کہ ہم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے نا ہر جگہ دشمنی کی, کاٹنے کی. مولانا سجاد حسین صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے حدیث شریف پڑھی تھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے, پرانے بزرگوں میں سے تھے. تو انہوں نے مثنوی مولانا روم کا ترجمہ کیا, حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہم کا بھی ترجمہ کیا. تو ایرانی سفارت خانے نے ان کی بڑی قدر کی, انہوں نے بلایا, اور فارسی کا کلام اردو میں منتقل ہو جانا اور شعر کو شعر پہ دھرنا بہت بڑی علمی خدمت تھی. تو انہوں نے ایوارڈ دیا انہیں, اور اس میں یہ بھی تھی اندرا گاندھی وزیر اعظم تھی, مدعو تھی. تو اس دعوت میں اس نے حضرت مولانا, تو چونکہ وی آئی پی یا مہمان خصوصی تھے, تو اس نے مولانا سے کہا کہ میں کوئی خدمت کر سکوں. انہوں نے کہا ہمارے یہاں تتار خان دہلی کے حکمران تھے تغلق کے دور میں, اور ان کے فتاوا ہیں جو آج تک چھپے نہیں. تو اس نے اپنی سیکرٹری سے کہا کہ لکھو اور حضرت مولانا کی خواہش کو پورا کرو. بس وزیر اعظم کا ایک جملہ کافی ہو گیا, فتاوا تتار خانیاں پہلی مرتبہ چھپ کے سامنے آیا کہ ہے کیا چیز. اب تو الحمدللہ لوگوں نے کام کیا, اب تو پورا بھی ہو گیا. اس زمانے میں 6 جلدیں شاید تھی, تو 6 چھپ گئی تھی, اور اس کے بعد اس کی تکمیل بھی ہو گئی. فتاوا تتار خانیاں کے سارے نسخے ہمارے یہاں وہ اوپر لگے ہوئے ہیں, اسی طرح فتاوی قاضی خان ہے، فتاوی قاضی خان پہ بچوں کام کرنے کی ضرورت ہے، کہیں اس کا فتویٰ کچھ مل... قاضی خان رحمتہ اللہ بہت بڑے فقیہ تھے، قاضی خان، ابو سعود اور شرم بلالی رحمت اللہ، یہ سارے ایک کیٹیگری کے چار پانچ فقہا ہیں، لیکن ہمیں اس کا تجربہ ہوا کہ فتاوی قاضی خان کا ایک نسخہ کچھ کہتا ہے، دوسرا نسخہ کچھ کہتا ہے، یہ ہے کیا؟ وہ یا تو مطلب لکھنے میں غلطی ہوئی یا کچھ ہوا، لیکن یہ چیزیں موجود ہیں. تو ہم نے خلافت عثمانیہ کا ترکی کا وہ نسخہ پھر دیکھا، وہ مگر 1200 کچھ کا ہے، مکہ مکرمہ میں ایک صاحب بیچ رہے تھے تو ہم نے لے لیا، وہ قلمی نسخہ ہے. تو اب ضرورت ہے کسی شخص کی جو اس فتاوی قاضی خان پہ کام کرے کہ اس میں کہاں کہاں کس جگہ، اصل فتویٰ نہیں بلکہ کچھ لکھنے میں غلطی ہو گئی یا کچھ، لیکن اب آدمی نہیں ملتا جو یہ پتہ ماری کی محنت کرے. اب تو کانٹ چانٹ کے اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لو. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جی فتاوی عالمگیری بھی ہے، عالمگیری کے تو کئی نسخے ہیں، وہ تو کئی نسخے ہیں وہاں. فتاوی عالمگیری کا اردو ترجمہ بھی ہے. کسی زمانے میں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے ایک شاگرد تھے اور ان سے بڑی عقیدت اور محبت کا تعلق رکھتے تھے، ہماری ملاقات بھی ہوئی. انہوں نے فتاوی عالمگیری کا اردو ترجمہ شروع کیا، مکمل تو نہیں ہوا، لیکن یہ کہ ان کا یہی خیال تھا کہ پاکستان میں اگر اسلامک سٹیٹ اسے بنانا ہے تو اس کو اردو میں منتقل کرنا چاہیے، اور انہوں نے بہت محنت کی، کافی سارا حصہ منتقل کیا. کاش کو یہ بھی مت دیتا کہ وکیلوں کو عربی پڑھنی چاہیے.
فتاوی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اس کا بھی اردو ترجمہ آنا شروع ہو گیا.
جی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا اردو ترجمہ آ رہا ہے، قرطبی کا آ رہا ہے، روح المعانی کا آ رہا ہے، لیکن کیوں آ رہا ہے؟ کیوں آ رہا ہے؟ کیا تو یہ ہے کہ اردو کا دامن، ظاہر ہے کہ یہ تو پکی بات ہے کہ اردو کے دامن میں ابھی تک دین نہیں ہے اتنا جتنا ہونا چاہیے. اسلام پورے کا پورا منتقل عربی سے فارسی میں ہوا ہے، اب تک اس کے بعد نہیں ہوا. تو یا تو اس لیے کہ اردو کی ضرورت ہے، اور یا اس لیے کہ ہمارے بچے اب عربی بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ ان کا معیار آ گیا ہے کہ اردو کتابیں دیکھ دیکھ کے فتوے لکھے.
یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا یعنی من چاہا مطلب بھی نکالا جا سکتا ہے، اس طرح کی بھی اب مزاج پیدا ہو رہی.
یہ فساد تو ہے، یہ تو خلافت عثمانیہ کی تباہی کے اسباب میں بھی ہے کہ انہوں نے فتوے کو کورٹس نے سیاسی طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا. تو جب سیاسی فیصلے وہ دین کے نام پہ فروخت کیے جائیں اور گھڑ لیے جائیں تو پھر خدا کا غضب آتا ہی. یہ جناب والا سامنے آپ کو جتنی کتابیں نظر آ رہی ہیں، یہ ہماری لائبریری کا الحمدللہ یہ تخصص اختصاص ہے کہ یہ ساری کتابیں، یہ 1800 کے قریب، یہ صرف اور صرف عقیدے پہ، بس عقیدے پہ اتنی بڑی کلیکشن پورے ملک میں آپ کو نہیں ملے گی. یہ حنفی ہیں، سوری ماتریدی ہیں، اشاعرہ ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، قادیانی ہیں، جتنے نام لو، سب کے بنیادی عقیدے کی کتابیں ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. یہ ساری عقیدے کی کتابیں بتاتی ہیں کہ کس مسلک کا، حتیٰ کہ گوتم بدھ ان لوگوں کا کیا عقیدہ ہے. بلائیے گا ذرا، یہ اب آپ دیکھیں، یہ تلمود ہے، یہ تالمود ہے، اور یہ قانونی شرع ہے، یہ اسرائیل کا قانون ہے. ہم اردن گئے تھے ان کتابوں کو خریدنے کے لیے، وہاں بڑی دلچسپ چیزیں پیش آئیں. ایک تو اردن کے لوگوں نے بتایا کہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں جو خواتین کے حقوق پہ جو قانون رائج تھا، اسرائیل میں اب بھی وہی قانون ہے. تو میں نے پوچھا یہ کیوں، کہنے لگے اس کی ضرورت، وجہ ہی نہیں پیش آئی. وہ اس زمانے میں بھی اتنا توسو حنفی فقہ نے دیا تھا، جو آج بھی اسرائیل میں اسی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. تو ہم نے تالمود کا پوچھا تو اس نے کہا میں لا دوں گا، کیونکہ اگرچہ اسرائیل کا اور ہمارا آنا جانا نہیں، لیکن تاجر جو ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی رستہ تلاش کر لیتے ہیں. تو یہ تلمود انہوں نے ہمیں لا کے دی، یہ ہم اردن سے لائے تھے، یہ اسرائیل کی چھپی ہوئی. جیوش انسائیکلوپیڈیا آپ دیکھیں گے، وہ بھی اسرائیل کا ہی ہے، لیکن وہ 1902-03 کا ہے. یہ سب اسرائیل کی کتابیں ہیں، اور یہاں اس لیے لائے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جن پہ ہم اٹھتے بیٹھتے چڑھتے ڈوبتے لانتے بھیجتے ہیں، ان کا اصل مسلک کیا ہے کہ یہ بھی تو دیکھیں کہ ان کا یہ عقیدہ جو ہم ان کے ذمے لگاتے ہیں ہے بھی یا نہیں. اب قرآن کریم میں آیا نا، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو حضرت عزیر علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں، یہودیوں میں ایسے کسی یہودی سے جا کے پوچھ لے، وہ کہتا ہے ہم نے تو کبھی نہیں کی. یہ تو قرآن اور والعیاذ باللہ وہ قرآن کو اس سے جھوٹا بھی ثابت کرنے کی غلط کوشش کرتے ہیں. جساس نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے کہ اللہ نے یہ جو کہا ہے یہ فرقہ چوتھی صدی تک رہا، پھر ختم ہو گیا. اب اگر یہ نہ پتا ہو تو یہودیوں کے سامنے پھر لاجواب ہونا پڑتا ہے کہ یار اللہ نے کہا ہے تو یہ یہودی وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں کوئی. تو پتا ہونا چاہیے کہ چوتھی صدی میں وہ فرقہ ہی ختم ہو گیا جس پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا. تو اس لیے یہ کتابیں سب آپ کو عقیدے پہ ملیں گی. اس میں نواب صدیق حسن خان صاحب جو اہل حدیث حضرات کے آئمہ میں سے تھے رحمہ اللہ، ان کی بہت اچھے رسالے انہوں نے عقیدے پہ لکھے ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ کے جو 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 اختلافات ہیں اس پہ بھی بحث کی ہے. یہاں یہ دیکھ لیں آپ سارا، یہ سب عقیدہ
جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوالات کیے گئے تھے، العالم والمتعلم.
جی العالم والمتعلم کے متعدد نسخے ہیں. عقیدہ تحاویہ جو آپ پڑھتے ہیں شاید 20 سے زیادہ شروع اس کی موجود ہیں، اور یہ پورے ملک میں کہیں نہیں، پورے ملک میں کہیں نہیں ہے. امام تحاوی رحمۃ اللہ کا جو عقیدہ ہے اس پہ جتنی تشریحات مختلف دور میں کی گئی ہیں سب ہیں. یہ دیکھیں یہ اہل تشیع کی کتابیں ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، اور فقہ کی کتابیں. یہ آپ کے سامنے یہ قادیانیت کی کتابیں، مرزا غلام قادیانی نے جو کتابیں لکھی تھیں اور نبوت کا دعویٰ اور یہ اور وہ، یہ سارا ان کا روحانی خزائن کے نام سے یہ کوئی 37 کے قریب جلدیں ہیں. 10 جلدوں میں ان کے اشتہارات ہیں. اس زمانے میں کوئی بھی بات پھیلانی ہوتی تھی تو جو بھی صاحب تصنیف ہوتا تھا بڑا سا اشتہار چھاپ کے مسجدوں میں لگوا دیتے تھے، آتے جاتے نمازی پڑھ لیتے. جتنے اشتہارات اس زمانے میں مرزا غلام قادیانی کے تھے، یہ اس نے اشتہارات بھی چھاپ دیے ہیں، خطوط بھی چھاپ دیے ہیں. حضرت گنگوہی نور اللہ برکتہ کے زمانے میں بھی یہ تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ جو فتویٰ دیا تھا وہ بھی اسی طرح چھاپ کر مختلف مساجد میں لگا دیا گیا تھا کہ یہ شخص گبراہ ہے. یہ بخاری شریف کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے قادیانیوں نے، یہ بھی یہاں موجود ہے. ان کے جو خلفاء آتے رہے، پہلا خلیفہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں آ گیا، ان سب کی سوانح موجود ہیں. ان کے تیسرے خلیفہ مرزا ناصر جس کے عہد میں کافر قرار دیے گئے، یہ اس کے صرف خطبات آپ دیکھیں، یہ خطبات ناصر کے نام سے، یہ خطبات مسرور کے نام سے، یہ ساری چیزیں، یہ سب خطبات مسرور ہیں. نیچے اس سے دیکھ لیں تو یہ احمدیت کی تاریخ کیا ہے، کس ضلع میں کتنے احمدی ہیں، کس تحصیل میں کتنے احمدی، اس وقت مثلا خانے وال ہے، خانے وال میں کتنے خاندان احمدی ہیں، کب ہوئے، کیا ہوا، ساری تاریخ، پنڈی میں کون کون سے خاندان، ساری تاریخ انہوں نے ایک ایک چیز پوری تاریخ میں مرتب کر دی ہے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی ان کی یہ چیزیں قائم رہیں. ایک چیز آپ کو یہاں بھی دکھانا مناسب ہے، ان کے خلاف جو آرڈیننس بنا اس آرڈیننس کا ریکارڈ کیا ہے. میں آپ میں سے ہر مرد و عورت کو یہ کہتا ہوں کہ وہ آرڈیننس جو بنا اس کے بعد اذان دینے پہ پابندی ہو گئی، مسجد پہ فلاں پہ فلاں پہ پابندیاں لگ گئی نا جی، اس کا ریکارڈ کہاں ہے؟ ہونا بھی چاہیے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ علم کی دنیا میں، تحریر کی دنیا میں ہونا چاہیے کہ بھئی اس نے اذان دی تھی اس کے خلاف یہ مقدمہ، فلاں نے فلاں کام. ہمارے ہاں کوئی ریکارڈ نہیں. اور قادیانیوں نے یہ 1984 سے لے کے 2002 تک سارا ریکارڈ مرتب کیا، ایف آئی آر تھانے سے لے کے اس میں چھاپ دیے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ اپنی نئی نسلوں کو یہ پڑھاتے ہیں، اگلے آنے والے بچوں کو، اور کہتے ہیں بیٹے دیکھو یہ آزان دینے پہ ہمیں مار پڑی تھی، یہ ہے ایف آئی آر. ہمیں کلمہ پڑھنے پہ مار پڑی تھی، بیٹے ہم ایسے مظلوم ہیں کہ ہم اسلام کو، یہ ہمارے خلاف مقدمہ، یہ خلاف. اب وہ جائے بچہ بے شک تحقیق کرتا رہے، ایف آئی آر تو وہی ہوگی نا. اس طرح سے وہ اپنی اگلی نسل کو مظلوم ثابت کر کے اس کا کریڈٹ لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہم پہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم نے کیوں نہیں ریکارڈ رکھا، ہم نے کیوں نہیں ان چیزوں کے جوابات، ہم اتنے غیر منظم ہیں، ہم اپنے پہ غور کریں، ہم کر کیا رہے ہیں. یہ سارا جناب تصوف پہ ہے. اور احیاء العلوم دیکھ لیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ہیں، ہمارے تھانوی نبر اللہ مرکدو کی یہ مثنوی کی شرح ہے، جس سے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، پرانے متقدمین کا فلسفہ، مثنوی، حافظ شیرازی، یہ سارا سیکشن آپ کو ملے گا. یہ دیکھ لیں تصوف کے ایک اور پہلو، یعنی تعویذ وغیرہ وغیرہ، وہ بھی کتابیں یہاں ہیں. یہ اس لیے کہ جو بھی اسے پڑھنا چاہے اسے پتہ تو ہونا کہ کیا کیا چیزیں لکھی جاتی ہیں، کیا چیز. آئیے نیچے تشریف لائیے. بہت بڑا انقلاب جو محمد بن عبد الوہاب کے ذریعے برپا ہوا تھا، اس میں انہوں نے بے دریغ ہزاروں لوگوں کو قتل کیا تھا. ایران کا جب انقلاب آیا تھا تب بھی ہوا تھا، اور سعودیہ کا بھی، کیونکہ انقلاب جس قوم میں بھی آتا ہے وہ بڑے واضح مقاصد اور بلندی اور قوموں کو اوپر اٹھانا تخریب کاری کے ذریعے ہی ہوا کرتا ہے. انقلاب کبھی بھی تخریب کاری کے بغیر نہیں آتے، اور تخریب کار جو ہوتے ہیں وہ بہت پڑھے لکھے اور بہت ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ سوشلزم ہو چاہے کمیونزم ہو کچھ بھی ہو. تو اس لیے وہ جو انقلاب آیا تھا اس میں ان کا ہدف تھا کہ خانقاہیں مٹائی جائیں، تصوف کو ختم کیا جائے، اور انہوں نے شرک اور بدعت کے عنوان سے، اس کے خاتمے کے عنوان سے جو سٹیپس لیے تھے وہ اس وقت سے چلی ہوئی ہے. یہ چیز یہ الگ بات ہے، وہ صحیح تھے غلط تھے کس حد تک تھے وہ بحث نہیں ہے، ہر آدمی کا اپنا نظریہ ہے، لیکن تاریخی حقیقت یہ. اچھا جناب، یہ دیکھیں آپ، یہ ساری تاریخ ہے آپ کے اکابر کی، آپ کی پچھلی امت کی، یہ شاندار تاریخ ہے. اس میں ہم آپ سے عرض کریں کہ الموسوعۃ الشامیہ ہے، مثلا یہ کتاب ہے، شام کیا تھا، دنیا میں کب سے شام بنا، کب اس کے ساتھ کیا ہوا، کب وہ ختم ہوگا، قیامت کی علامات کیا ہیں. آپ کو پاکستان میں کہیں بھی صلیبی جنگوں پر پورے مشتمل مجموعے نہیں ملیں گے. کہ ایک بندہ پڑھنا چاہتا ہے کہ صلیبی جنگوں کی کاز کیا تھی، کیا چیزیں، یہ ہم شام سے ہی خرید کے لائے تھے، اور یہ شاید 42-43 جلدوں میں ہے، اور موسوعۃ الحروب الصلیبیہ، صلیبی جنگوں پہ فرانس کا کیا کردار تھا، برطانیہ کیا کیا کردار تھا، چرچ کیا کر رہا تھا اس وقت، مسلمانوں میں کیا ہو رہا تھا، مسلمانوں میں کون سے تھے جو صلیبیوں کے ساتھ در پردہ ملے ہوئے تھے اور وہ ان کو دعوت دے رہے تھے. یہ ساری تاریخ ہے، یہ 40 جلدیں ہیں، شاید کسی زمانے میں کوئی آئے اور پڑھے، اگر وہ مسلمان ہو اور پاکستانی بچہ ہو تو توبہ، پڑھ کے کیوں دے بھائی. ہاں بالکل، جیسے سور کا گوشت حرام ہے نا، اسی طرح دو چیزیں ہمارے دور میں حرام ہیں، ایک سچ نہیں بولنا اور دوسرے پڑھ کے نہیں دینا، شراب پی لینی ہے وہ پھر سور کا گوشت نہیں کھانا. تو حرام تین چیزیں ہوئی، ایک سور کا گوشت، ایک مطالعہ کرنا پڑھنا، اور تیسرے سچ بولنا. تو یہ الحروب السلبیہ ہے، یہ کئی برس سے آج تک کوئی آیا ہی نہیں، دیکھ کے بھی نہیں آئے کہ اس کو بھی کچھ پڑھنا چاہیے، یار یہ چیزیں تھی کیا. صحیح ہے، تو یہ ساری آپ کی تاریخ ہے. ابن خلدون ہے، ان کا مقدمہ ہے، یہ ابن اسیر ہیں رحمہ اللہ، یہ سارے حضرات کی تاریخ، پوری اسلام کی تاریخ پہلے دن سے لے کے، بلکہ اس میں یہ بھی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ قبل از اسلام عربوں کا کیا حال تھا، آخر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں، عربوں ہی میں کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کیے گئے. یہ ساری آپ کی تاریخ ہے، اس تاریخ میں اس زمانے سے لے کے جب سے تاریخ لکھی گئی ہے آج تک، اس سال تک کی تاریخ محفوظ ہے، جو چیزیں ہیں، تاریخ فرشتہ ہے، یہ مغلوں کی تاریخ ہے، یہ ساری چیزیں تاریخ کی آپ کی یہاں پہ موجود ہیں. یہ دیکھیے، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، اسلام سے پہلے کی جو تاریخ ہے، یہ ایرانی ہیں ڈاکٹر جواد علی، انہوں نے اسے لکھا ہے. یہ یونان کی قدیم تاریخ، یونان ارسطو اور افلاطون کا، یونان کیسے بنا، کیسے برباد ہوا، ان کے کیا نظریات تھے. ظاہر ہے کہ ہم اب تک ارسطو کے اثر سے نہیں نکل سکے، ہم اب بھی افلاطون اور ارسطو کی بہت سی چیزوں کی پیروی کرتے. اور یہ احرار نے کیا کردار ادا کیا، ان کا تو نام آپ نے سنا ہی ہوگا، یہ ان کی کاروان معاصر العمرا سمسام الدولہ کی کتاب ہے. اسی طرح متعدد ساری تاریخ سے بھری پڑی ہے. اب یہ ایک سیکشن آپ کو ایسا ملے گا کہ اس پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. مثلا حیدرآباد دکن کی تاریخ، لکھنؤ کی تاریخ ہے، دلی کی ہے، شہروں میں وہ منقسم ہوئی بھی ہے نا، تو یہ ساری تاریخ وہاں کی ہے. اور ہمارے ہاں اب جا کر کہیں چکوال پہ تھوڑی سی بات شروع ہوئی ہے کہ چکوال میں 1.25 کروڑ سال پہلے کے کچھ آثار ملے. اور ہم سب کے سوچنے کی بات ہے کہ لکھنؤ کی تاریخ ہے، دلی کی ہے، حیدرآباد کی ہے، کلکتہ کی ہے، سہارنپور کی ہے، اور جن حصوں میں ہمیں بسایا گیا ہے اس کی بھی کوئی تاریخ ہے. آئیے یہ دیکھیں، یہ سب جی اب یہاں سے تاریخی کا دوسرا حصہ سوانح شروع ہو جاتا ہے. جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی سوانح آپ کو ملے گی، شبلی نعمانی کی سوانح ملے گی، سید سلیمان ندوی کی سوانح، حضرت تھانوی کی، وغیرہ وغیرہ، رحمہ اللہ، سب کی سوانح آپ کو ملے گی. شبلی پہ تو اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ علی گڑھ میں باقاعدہ شبلی پہ ہر سال 2 سال بعد کتابوں کا ڈھیر. جی جی یہ حیات شبلی ہے، یہ حیات شبلی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھی تھی اپنے استاد کی. شاگرد تو ایسا ہونا چاہیے. 932 صفحات ہیں. اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کتاب کا ان کا ارادہ تھا 2 جلدوں میں لکھنے کا، تو پہلی پہ ہی 1000 صفحات ہو گئے. تو میں نے ندوہ والے سے کہا دکھائیں تو صحیح سید صاحب کی تحریر کہاں. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سیرت میں چیزیں لکھی تھی، اور شبلی نے وہ ندوۃ المصنفین میں وہاں لکھی تھی. ڈاکٹر حمید اللہ دیکھنے آئے پیرس والے، تو ان کے منتظمین نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کو ہم وزٹ کرا رہے تھے، جب اس کمرے پہ پہنچے تو جوتے اتار دیے. تو ہم نے کہا حضرت جوتے پہن کے آئیے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، جہاں شبلی بیٹھے ہوں اور سید سلیمان ندوی بیٹھے ہوں اور میرا پاؤں ان کے پاؤں پہ کہیں پڑ جائے تو اللہ میری تقدیر کھول. اتنا احترام ایک دوسرے کا کرتے، اتنا احترام کا، جوتے نہیں پہنے، 2 نفل وہاں البتہ کھڑے ہو کے پڑے کہ تو یاد آیا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. ابن حجر غالباً گئے تھے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتبے میں، تو انہوں نے جہاں نووی بیٹھتے تھے وہاں 2 نفل پڑے. اس میں لوگوں کے ناموں میں شاید گڑبڑ ہو، آپ دیکھ لیجئے گا تاریخ کو. تو ہم نے وہ صفحات دیکھے جو انہوں نے شبلی پہ لکھے تھے، ان صفحات پہ جگہ جگہ سید صاحب کے آنسو گرے ہوئے تھے، انہیں استاد سے محبت ہی نہیں عشق تھا. دوسری جلد نہیں لکھ سکے، پھر انتقال فرما گئے رحمہ اللہ. یہ نواب سلطان جہاں بیگم ہیں. اب یہ بھوپال والوں کی تاریخ، نواب سلطان جہاں بیگم نے کیا کام کیے، اور حیدرآباد کا، بھوپال کا، پیسہ ہر جگہ عالم اسلام میں کام آتا رہا. یہ بڑے بڑے نواب، یہ سلطان جو ہیں، یہ بیگم صاحبہ، شبلی کے پاس پیسے نہیں تھے کہ کتابیں خرید سکتے، انہیں بھوپال والوں نے بلا ان کا بات کریں. ملکہ صاحبہ نے انہیں کہا آپ بات کریں، پیسے کتنے چاہیے. اس پہ شبلی نے پھر شام کا، ترکی کا یہ سارا سفر کیا اور وہاں سے کتابیں خرید کے لائے، اور تب جا کر کہیں سیرت طیبہ کو لکھا ہے. اسی لیے انہوں نے پہلی جلد بھوپال کے نام کی. کون تھا جو حیدرآباد دکن کا محتاج نہیں تھا؟ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھنا تھا مسلم کی شرح، فتح الملم، اس کے لیے حیدرآباد تشریف لے گئے تھے کہ کتابیں نہیں ہیں، پیسے چاہیے. حیدرآباد نے مدد کی. ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا. وہاں مودودی ان کی اب کتاب آئی ہے جو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا, یہ مولانا کے ساتھ بے وفائی اور جفا کا تعلق ہے ہمارا, جماعت اسلامی نہیں جانتی. کون سی کتاب اب آئی آپ بتا دیں.
دکن کی تاریخ,
دکن کی تاریخ پرانی چھپی ہوئی ہے مولانا. کہ جتنے کہتے ہیں نا منشی مودودی منشی مودودی, انہیں پتا ہونا چاہیے کہ اسفار اربع ملا صدرہ کی کتاب ہے جو مجتہد تھا فلسفے میں, اس کی کتاب ہے اسفار اربع, جو ہمارے ہاں ٹاپ کا فلسفہ جب پڑھایا جاتا ہے تو پڑھاتے ہیں. ہمارے ایک استاد تھے ہم نے ان سے پڑھی تھی, اس سے ریکارڈنگز میں بھی کئی جگہ ملا صدرہ کا ذکر آتا ہے. اس اسفار اربع جیسی دقیق اور مشکل کتاب کا ترجمہ دو جلدیں حضرت مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ کی تھی, دو جلدیں مولانا مودودی نے ترجمہ کیا تھا حیدرآباد. مولانا کا ایک خط پڑھا ہم نے جس میں مولانا نے کسی کو لکھا تھا حیدرآباد کہ میرا ترجمہ ہوگا وہاں, وہ برائے کرم میرے پاس بھیج دیں. ہم اس ترجمے کی تلاش میں گئے تھے حیدرآباد دکن, ترجمہ انہوں نے دکھایا, ان کا نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم کسی کو فوٹو کاپی دیں, ہم چھپائیں گے. چنانچہ 2018 میں وہ چھپی اور ہمیں 2018 کے بعد 2023 میں پتا چلا کہ اچھا چھپ گئی ہے, اور بہت کاوشوں سے انڈیا سے وہ کتاب دبئی منگوائی, دبئی سے ہمارے پاس آئی اور ہم نے اسے پڑھا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا منشی مودودی منشی مودودی, دو سطریں نہیں اسفار اربع کی پڑھ سکتے. اس لیے مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. خدا نے پوچھا کہ یہ اسفار اربع جیسی کتاب کا ترجمہ کرنے والا یہ ان پڑھ تھا ایسے؟ اتفاق اور اختلاف اپنے مقامات پہ ہے, علمی طور پہ ہے, ہونا چاہیے, وہ ہر ایک کا حق ہے, لیکن کسی کو بھی اتنا گرا دینا یہ اللہ کی ناراضگی کا اللہ کی ناراضی کا موجب بنتا ہے. ناراضگی غلط لفظ ہے بھائی, اس لیے ہم بولیں بھی تو غلط. ناراضی آئی, یہ سب سوانے یہ معاجم ہیں. یہ دیکھیں آیان الشیعہ پہ کتاب ہے 9 جلدوں میں, جتنے شیعہ مجتہدین مفکرین گزرے ہیں یہ سب اس پہ ہیں. بہت اچھی چیز دیوبند کی تاریخ بھی آ رہی ہے, دیوبند کے جتنے اکابر تھے رحمہ اللہ ان کی آہستہ 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 اب تاریخ دیوبند کی بھی مرتب ہو رہی ہے, کچھ جلدیں ہمارے پاس پہنچی ہیں, یہ سب تاریخ آپ کو مل جائے گی. یہ ادب ہے, اردو ادب ہے, اور شاعری اور علامہ اقبال اور عبدالسلام ندوی کی شعر الہند, انہوں نے یہ کتاب شبلی کی کتاب کے بعد لکھی ہے. شعر العجم تھی نا شبلی کی, وہ کتابیں یہاں ہمارے پاس ہیں, یہ ہم نے ندوہ سے خریدی تھی لکھنؤ سے. آئیے اب آپ یہ ساری دیکھیں گے, دو چیزیں آپ کو یہاں دکھا دیں. ایک تو یہ اسٹڈی ٹیبلز ہیں, جو بھی ہمارے ہاں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ ان کے لیے اسٹڈی ٹیبل, یہ ہم نے خود اسٹڈی ٹیبل سارے بنوائے ہیں, اور یہ 25-30 ہیں. اب یہ دیکھیں یہ کوئی صاحب کام کر رہے ہیں, ہمارے ہاں آتے ہیں لوگ اسی طرح بیٹھتے ہیں, اپنی اپنی اسٹڈی کے لیے ٹیبلز مقرر ہیں, چیئر ہیں, اس پہ وہ بیٹھتے اور کام کرتے ہیں. یہ سب اسٹڈی ٹیبل اس جیسے ٹیبلز کہیں بھی نہیں ملیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لوگ یونیورسٹیز میں ان میں کام کرتے ہیں وہ خود پڑھائی کے ان مراحل سے نہیں گزرے ہوتے کہ کیا کیا دقتیں پیش آتی. اس موقع پہ آپ سے یہ بھی عرض کر دیں, اب یہاں پہ سی ایس ایس آفیسرز آتے ہیں, ڈاکٹرز آتے ہیں, انجینئرز آتے ہیں, علماء آتے ہیں, بچے آتے ہیں پڑھتے, نہ ہی کوئی کھانے کا مسئلہ ہے ٹوٹلی فری ہے, نہ رہائش کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹوٹلی فری ہے, اور نہ ہی کسی چیز پہ ایک پائی خرچ نہیں ہوتی. اور علماء جو آتے ہیں بچے, ہم انہیں آنے جانے کا کرایہ بھی اسی لیے دیتے ہیں کہ علماء آئیں اور پڑھیں. اب یہ جتنی کتابیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایک کتاب سے سی ایس ایس کا کوئی تعلق نہیں. بچے جو آتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ یہاں کا ماحول دیکھ کے ان چیزوں میں محنت کرنے کے لیے. اب ہم دو, ایک لائبریری یہ ہے, ابھی دو سیکشن باقی ہیں آپ دیکھیں گے. ہم اپنی بچیوں کے لیے بھی ایک لائبریری بنا رہے ہیں, کیونکہ بچیاں بہت سی ہیں یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں, ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے یہاں آئیں, سال بھر رہیں, 2 سال 3 سال رہیں, اپنی محنت کریں, اپنا کام کریں, اس کے لیے اس بلڈنگ کے بعد ایک بلڈنگ ہے, وہ پوری ہو جائے تو اس کے بعد خواتین کے لیے ہم ایسی اس سے بڑھیا لائبریری ہے جو ہم نے پلان کی ہے, اور ہم اسے گولائی میں چاہتے ہیں کہ وہاں پہ گولائی میں ایک نئی طرز کی لائبریری, اور تیسری لائبریری ہم بچوں کے لیے, اس کے لیے اوپر مشینیں ہیں چل رہی ہیں, کام ہو رہا ہے, تیسری لائبریری ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے ہو, اور بچے جتنے بھی آئیں پڑھیں رہیں ان کے لیے کھیل کا میدان بھی اوپر ہے, یہ سب چیزیں ہیں, یہ سب کے سب پلان میں شامل ہے, آہستہ آہستہ جو بھی اللہ کی توفیق سے کام ہو رہا ہے. اور احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ, صحاح ستہ تو ہونی ہے, مشکات ہے, حدیث کی دیگر کتابیں ہیں وہ مل جائیں گی, اور اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں صحیح بخاری کے متعلق 80 علوم پہ کتابیں, ہاں جی 80 اس کے علوم اور شروع جو ہیں ہمارے ہاں موجود ہیں, اور یہ کہیں نہیں, بخاری شریف کے جو نسخے اب چھپے ہیں ہمارے ہاں موجود ہیں, ترکی نے جو چھاپے ہیں خلافت عثمانیہ کے قدیم نسخے وہ موجود ہیں, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کا عکس موجود ہے, اور جتنے یہ بڑے حضرات تھے ابھی 3-4 نسخے چھپے ہیں فربری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے نسخے, اور جن لوگوں نے بھی بخاری پڑھی ہے اگر کسی ماہر استاد سے پڑھی ہے جو کہ بظاہر بڑا مشکل ہے, تو وہ اس کے حاشیے پہ بتاتا ہے کہ اس نسخے میں یہ جملہ ہے اور فلاں نسخے میں اس حرف کی تبدیلی کے ساتھ یہ جملہ ہے, تو ایک ایک حرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بدل جائے تو ظاہر ہے کہ اس کا مسائل پہ فقہ پہ اثر پڑتا ہے. جو لوگ بھی حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سمیت ایک بہت بڑا ماخذ دین کا قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دین اصل میں وہاں سے ثابت ہوتا ہے, ان کے لیے ایک ایک حرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے اور قابل غور ہے. تو یہاں پر کوئی حدیث کی کتاب اسماء الرجال کی کتاب نہیں ملے گی جو چھپی ہوئی ہو, اور ہمارے یہاں معمر ابن راشد کی چیزیں چھپی ہوئی ہیں, ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے موتا پہ جو کام کیا ہے وہ چھپا ہوا ہے, فتح الباری ہے, عینی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے, آپ نام لیں کسی کتاب کو جو حدیث پہ اور ہمارے یہاں ابن بطال کا نسخہ بھی پڑھا. سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم اپنی تشریح اپنی توضیح میں خود حدیث شریف کی طرف رجوع کرتا ہے, اپنے اساتذہ کا جملہ دہرائیں تو کہتے تھے کہ قرآن اپنی سند کے اعتبار سے حدیث کی طرف اتنا نہیں آتا, حدیث کا اتنا محتاج, حدیث کا نہ, وہ کہتے تھے کہ حدیث کی کا احتیاط جتنا قرآن کریم کو ہے قرآن اتنا محتاج حدیث کا نہیں, کہ مطلب یہ کہ قرآن کریم چاہے جتنی بھی عظمت ہے اس میں لیکن حدیث کے بغیر نہ سمجھ میں آتا ہے نہ اس کی تفسیر پڑھی جا سکتی ہے, اور اس کی قانونی سند جو ہے حدیث شریف کی وہ بہت زبردست ہے. تو بہرحال جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے سامنے فتح الملم ہے, بستیوں کی شرح ہے, اور اسی طرح آپ دیکھیں یہ 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 ان شہروں تک کی تاریخ کیا محفوظ ہے جن شہروں میں محدثین گئے اور انہوں نے حدیث کا کام کیا, ان شہروں تک کی تراجم موجود ہیں, چیزیں موجود ہیں. تو اسی طرح بس یہ ساری کتابیں آپ جی غلام رسول سعیدی صاحب کی بخاری شریف کی تشریح موجود ہے, نہ مسلم کی, جی ہاں, اور مسلم کی وہ شرح حضرت کی ہے اور غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جس پہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے, کیونکہ وہ حضرات ایک دوسرے کا علمی مرتبہ اور مقام پہچانتے تھے. ہمارے یہاں امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسند لکھی ہے وہ موجود ہے, اسی طرح رجال الحدیث کا جو کام ہوا ہے اس کے مہاجم موجود ہیں, امام نے آپ کو کتاب لکھائی کی 9 جلدوں میں اہل تشیع کے جو رجال ہیں, اور ہمارے یہاں اس سے تو رجال بھرے پڑے, آپ اس سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں آرسی کے مسند مار کی اور پھر ابراہیم نقی کی, اور یہ سب چیزیں موجود ہیں, حتیٰ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ جن لوگوں نے کام کیا ہے وہ بھی حدیث کے موجود ہیں.
اور فرمائیے. آپ نام لیں کہ کیا چیز نہیں ہے, صرف ایک چیز نہیں ہے اور وہ کام کرنے والے انسان, وہ کوئی نہیں ملتے ہمارے یہاں. چلیے آئیے آخری سب ایسے ہی ہے, اب نام ہمیں ذہن میں نہیں ہے لیکن بالکل نام ہو.
کنفیوز ہو گئے, اب یاد آیا ہمارے استاد تھے محبوب رشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے تھے, اور مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ جملہ لکھا بھی ہے کہ قرآن اپنی تشریح میں جتنا حدیث کا محتاج ہے, حدیث اپنی سند میں قرآن کی اتنی محتاج نہیں. بڑا بلیغ جملہ, اس پہ کتاب لکھی جا سکتی ہے پوری. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب ابن ماجہ پڑھائی تھی تو اس وقت ارشاد فرمایا تھا, یہ لائبریری کا وہ حصہ ہے جہاں سے اصل میں لائبریری شروع ہوئی تھی. یہاں پہ آپ کو اسکالرس مل جائیں گے, یہ برسہ برس سے اپنا کام کر رہے ہیں. مولانا عنایت الرحمان صاحب کی جو کتاب ہم نے آپ کو دکھائی تھی, مولانا یہ اپنا کام کر رہے ہیں. ابھی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہم نے دی ہے کہ اس کے نسخوں کا اختلاف دیکھیں. عشا صاحب نے یہ عبارتیں لکھی بھی ہیں یا نہیں لکھی؟ مولانا کون سی ہے؟ جی تفہیمات الہیہ, التفہیمات الہیہ, یہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ. کہیے.
جو ہندوستان سے چھٹی ہے نا, یہ 100 سال پہلے ماشاء اللہ مفتی صاحب نے ایک اور نسخہ لکھ کر منگوایا, تو وہ ابھی مخصوص ہے, کتاب معلومہ کر کے دوبارہ
ادبی اختلاف پر بھی جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ ہے
جی,
اس میں بھی بتائی لگتا ہے کہ عبارات ان کی نہیں ہے شاہ صاحب کی.
جی یہ نسخے ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت محنت سے اور بہت پیسہ خرچ کر کے انڈیا سے منگوائے تھے. علی گڑھ کے نسخے بھی ہیں, لکھنؤ نظرۃ العلماء سے بھی بعض چیزیں منگوائی تھیں, اور خاص طور پہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی چیزوں پہ اب تک کام نہیں ہوا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بھی نہیں پوری چھپی. 1761 میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا تھا, تب تقریباً یہ 250 سال ہونے کو ہیں, 250 سال سے بھی زیادہ ہونے کو ہیں, لیکن اس خطے کی ناقدری کہیں دنیا میں نہیں ہوئی ہوگی جتنی ہم نے اپنے اسلاف کی. شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ کی کتابیں ابھی پوری نہیں چھپی, تو اس فکر کو کیسے عام کیا جائے گا؟ آدمی نہیں ملتے. یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں حال, یہ قرآن کریم کے لیے مختص ہے, اور قرآن کریم کی بہترین تشریحات اور بدترین تشریحات سب یہاں موجود. جنہوں نے قرآن کے خلاف لکھا ہے, نان مسلم یا کوئی بھی ہے, وہ بھی یہاں ہیں, اور جو قرآن کریم کی شروع ہیں یہ ساری کی ساری الحمدللہ. اب یہاں سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ جن علوم کی وابستگی ہے, مثلا قراءت ہے, مثلاً مشکلات القرآن ہے, مثلاً قرآن کریم کے بعض حروف کی تشریحات ہیں, وہ یہ ساری کی ساری یہاں پہ ہیں. یہاں آپ کو بہت نایاب چیزیں بھی ملیں گی, مثلاً ان میں سے ایک عربی لغت جو ہے ڈکشنری, اس کی بڑی نایاب ایک کتاب ہے. ہم غالباً مصر گئے تھے یا کہاں, 6-7 جلدیں تھیں اس کی.
کتاب العین, کتاب الجین,
وہ تو ہیں ہی ہیں, ایک نئی کتاب ہے. تو وہ 6-7 جلدیں لے آئے تھے, لیکن توقع یہی تھی کہ ہم اپنی زندگی میں اسے پورا نہیں دیکھ پائیں گے. اور مصر کے محکمہ اوقاف نے کہہ دیا کہ یہ کتاب چھاپنی ہمارے بس کی بات نہیں ہے, اتنے اس پہ. شارجہ کے جو شیخ ہیں, جو بھی نام ہو ان کا, اللہ تعالیٰ انہیں اور توفیق بخشے, انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا, اور دنیا میں جتنے عرب پروفیسر عربی لینگویج کے جو ماہرین تھے انہیں بلایا, ان کا اس کتاب کو چھاپ. تو پہلی مرتبہ عالم اسلام میں اتنی بڑی کتاب جو 63 جلدیں چھپی ہیں, 68 جلدیں چھپی, وہ سامنے لگی. یہ اوپر ٹیوب لائٹ کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ 68 جلدیں چھپی ہیں. ہمیں جو ہی پتا چلا, دبئی ہمارے دوست ہیں, ہم نے کہا یار اسے تو خریدنا ہی خریدنا ہے, کچھ بھی ہو جائے. تو یہ 68 جلد ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کتاب مکمل ہوگی 100 جلدوں سے بھی زیادہ. عربی ہے کیا چیز, زبان کیا ہے؟ اس نے کہا پرواہ نہیں, جتنی میری زندگی میں آئی ہے تو چھاپو نہ, باقی پھر دیکھیں گے. تو یہ 68 جلدیں ہیں. اب تک اللہ کا شکر ہے کہ یہ صرف اس ادارے میں ہیں اور کہیں نہیں ملے. یہ ہے یہاں کی بہت خصوصیات کی چیزیں. اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو احساس رہنا چاہیے کہ امت کے اس زوال کے دور میں اور علم سے عدم دلچسپی کے دور میں بھی ابھی مسلمانوں میں الحمدللہ دم خم ہے کہ وہ یہ کام کر سکے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا مولوی نے کیا کام کیا ہے, یہ ان کے لیے تم ایسا کام کر کے دکھاؤ نا, پھر ہم بھی تمہیں مانیں کہ مولوی نے کیا کیا. یہ ہے. یہاں آنے کے لیے جو بچے دریافت کر رہے تھے بہت آسان ہے. سیکیورٹی ایک, اور دوسرے انتظامی امور, یہ دو سختی ہیں باقی کچھ نہیں. سیکیورٹی کا یہ ہے کہ ہم اس آدمی کو جانتے ہوں یا کسی ایسے کی سفارش لے آئیں جسے ہم پہلے سے جانتے ہوں, تو پہلے سے ایک دوسرے سے رابطہ ہوتا ہے نا, تو خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس بچے کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ سر آپ نے بھیجا تھا اور یہ چیز ہوئی. کوئی رسپانسیبل تو ہو نا, کیونکہ سیکیورٹی کا مسئلہ بہت زیادہ خراب ہے. کوئی آئے کوئی گڑبڑ کر دے کوئی چیز کر دے تو ہم پھر کہاں بھگتتے رہیں گے. تو دو آدمی ایسے ہونے چاہیے جو گارنٹی دیں اور ہمیں جانتے ہوں, صرف فون پہ بتا دیں اور لکھ دیں اپنے قلم سے کہ یہ بچہ, یہ اس کا شناختی کارڈ نمبر ہے, اتنے مہینے کے لیے یہاں رہے گا, اس موضوع پہ کام کرے گا, بس زیادہ کچھ نہیں چاہیے. نہ کوئی پیسے نہ کوئی اور ذکر ہی نہ کرے. وہ کوئی آئے اتنے مہینے اتنے دن رہے اور جہاں یہاں پر جو ڈسپلنڈ لائف ہے اسے گزارنا ہے. ڈسپلنڈ لائف کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کے وقت اسے اپنے کھانے کے لیے پہنچنا چاہیے, کھانے میں بالکل خاموش رہنا چاہیے. ہمارا اور بچوں کی یا جو ریسرچرز آتے ہیں ان کی ملاقات کا بس وہی ایک ہوتا ہے, باقی ہمیں اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ ملے. کوئی علمی مشکل ہو تو بچے تشریف لاتے ہیں, الحمدللہ ہم حاضر ہیں اس کے لیے. اسی طرح ڈسپلن لائف کا مطلب یہ ہے کہ جس جو جگہ اس کے لیے متعین کی گئی ہے وہیں جا کر سونا ہے, اور کوئی بھی دقت ہے سردی گرمی لباس کوئی چیز ہمیں بتائیں آ کے. جو جگہ متعین ہے کہ یہاں پہ کپڑے ہونے چاہیے تاکہ دھل کے واپس وہیں پہ گر جائیں, یہ ساری انتظامی امور کی چیزیں ہیں. بچوں سے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے کوئی پرواہ نہیں, لیکن ایک ڈسپلنڈ لائف گزارنا اور ایک دو آدمیوں کا ہمارے ساتھ کوئی پہلے سے رابطہ ہو تاکہ کوئی ذمہ داری ہو کہ انہوں نے یہ کیا یا انہوں نے بھیجا ہے, ان کا عزت اور احترام. نام اس جس کا نام ہوتا ہے عزت احترام حقیقت میں بچوں ان کا ہوتا ہے. آپ نے سنا ہی ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں تیرے دادا کا لحاظ نہ ہوتا یا تیرے والد کا تو میں تمہیں بتاتا کہ کیا چیز ہے. تو وہی عزت احترام ہے بڑوں کا کہ وہ ذمہ داری بچے کی اٹھائے. آئیے آخری چیز آپ کو.
بڑے بچے بھی آ سکتے ہیں یا صرف بچے؟
سب جی, بس سانس چلتا ہو. یہ ایسی جگہ ہے کہ کتابیں جتنی بھی ہے یا کتب خانہ کوئی خریدا جاتا ہے تو یہاں آتا ہے, پھر اس کے بعد ہم اسے خود دیکھتے ہیں ایک ایک کتاب کو کہ یہ کتاب کب کی ہے, ادھوری ہے, ناقص نسخہ ہے, یہ جلد ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد یا نئی کوئی چیز ہمیں ملے یا فوٹو کاپی کرانی ہو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے ہم یہاں بھیج دیتے ہیں. یہاں پھر یہ لوگ اس کو پروسیس سے گزارتے ہیں. وہ دیکھیں آپ تو مشین لگی ہوئی ہے اور اس مشین میں کٹائی ہوتی ہے, پھر ایک اور مشین لگی ہوئی ہے یہاں بھی کٹائی ہوتی ہے, پھر اس کی بائنڈنگ ہوتی ہے, گتے کی بائنڈنگ یہ کرتے ہیں. مثلا آپ یہاں کی کتاب دیکھیں تو یہ بائنڈنگ ہے اس کتاب کی, یہ اس طرح کا گتا اور 70 اور 90 گرام کا کاغذ یہ استعمال ہوتا ہے مختلف مقاصد کے لیے جو کتابیں آتی ہیں. اس کی یہ جلد دیکھیں, یہ جلدیں آپ دیکھیں, یہ سب ہمارے یہاں کی ہوئی ہیں. اور یہ ایسی چیز ہے کہ کلکتہ میں نواب واجد علی وغیرہ جو ہوتے تھے ان کی کتابیں کئی برس پہلے, تو پھر اس کے لیے ہم کراچی گئے کہ یار یہ خاندان ہے کہاں, آخر گئے کہاں, تو پتہ چلا کہ ایک جگہ ہے ابھی بھی باقی ہے. ان سے پوچھا, انہوں نے کہا لاہور میں میرا ایک شاگرد ہے وہاں تم رابطہ کرو. پھر ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اچھا جی ہم سکھا دیں گے. یہاں سے دو بچے وہ گئے اور وہاں کتنا عرصہ رہے, یہ ہیں یہ ہیں جو کام کرتے ہیں اصل میں جلد بندی کا. یہ 6 مہینے وہاں سے ٹریننگ لے کے آئے کہ نوابوں کے ہاں کیسے کتابیں ہوتی تھیں اور کیسے اس کو محفوظ کیا جاتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے اب یہ سینکڑوں کتابیں ہیں. کتنے سال سے؟ 8 سال میں سینکڑوں کتابیں ہیں جو, اور ایسے ایسے نسخے بھی ہیں جو بس ایک ہی نسخہ رہ گیا تھا. تو یہ فوٹو کاپیز سارے لگے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں جو بھی بچے آتے ہیں جنہوں نے بھی کچھ فوٹو کاپی بھی کرانی ہوتی ہے, یہ بھی فری میں وہ پوری پوری کتابیں, حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ لکھ کے دے جاتے ہیں کہ فلاں کتاب کی فوٹو کاپی چاہیے, فوٹو کاپی بھی بالکل ہم مفت ان کے پتے پہ بھجوا دیتے ہیں. یہ سارا انتظام اس لیے ہے تاکہ ہماری کتابیں ظاہر ہوں, کہ اس لیے ہے کہ لوگ آ کے پڑھیں. اور کسی کو کسی بھی علم کے موضوع پہ دو طرح سے, نہ پڑھنے میں دقت ہو کہ ماحول ایسا اچھا ہے, اور اسی طرح جو میٹیریل ہے اسے ہم پرووائڈ کریں. آئے دن بچے ایسے ہوتے ہیں جو کوئی کتاب کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں بیٹی ٹھہری منگا دیتے ہیں. تو اب آپ مثال کے طور پر دیکھیں, اللہ کا شکر ہے جس نے یہ کام لے لیا. علامہ منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے ان چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے جن کے قلم سے شاید ہی کوئی غلط جملہ نکلا, شاید 99% حضرت رحمۃ اللہ کی جتنا پڑھا وہ سب کتاب و سنت کے معیار پہ پورا اترتا تھا. یہ رسالہ ہے الفرقان جو تقسیم پاکستان سے بھی قبل یہ چھپتا تھا. اس کی ہمیں بڑی تلاش تھی. ہم نے اس پروجیکٹ پہ کوئی 3 کروڑ خرچ کیے یا 5 کروڑ ایک اور اعتبار سے, اور یہ کتنے 92 سال کا ریکارڈ ہے, 93 سال کیوں بھائی, 93 سال کا ریکارڈ ہے. یہ پورا ریکارڈ دنیا سے جمع کر کے اس کی, یہ کس گرام کا پیپر ہے, 80 گرام کے پیپر پہ فوٹو کاپی کر کے جلد کر کے سارا ریکارڈ 93 سال کا محفوظ کیا. 73 سال کا ہو گیا اور باقی 20 سال کا کام ابھی جاری. یہ کروڑوں روپے اس لیے خرچ کیے ہیں کہ اس الفرقان کو پڑھ کے آپ کو پتا چلے گا کہ تقسیم کے وقت حالات کیا تھے, اکابر کیا لکھتے تھے, بڑے بڑے مشائخ علماء رحمہ اللہ ان کے مضامین اس میں ملیں گے. کوئی آدمی پوری زندگی اس پہ لگا دے نا جی, 60-70 سال اس رسالے پہ ہی خرچ کر دے تو بھی تھوڑا, اتنا مواد ہے, اتنا مواد ہے اس پہ ڈاکٹریٹ. ایک یہ رسالہ ہے, ایک البرہان, تیسرا تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی میں ہم نے وہاں سے پڑھا. تو شیخ القرآن وہاں غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں ہوتے تھے, تو اس سے ہماری بہت وابستگی رہی. تو ان کے رسالے کا 64 سال کا ریکارڈ ہمارے پاس الحمد للہ میں. تو یہ رسائل جو ہیں یہ جو امت کی ذہن سازی میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ ان چیزوں کو پڑھتے تھے, یہ سارے ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہیں. یہ سارا کام اسی کمرے میں ہوتا ہے. اسی طرح جی ہاں یہ بھی ہمارے یہاں کی بہت بڑی چیز ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ آپ کو کہیں نہیں ملے, پوری تاریخ. ہم نے جا کر انڈیا میں دیوبند سے, ندوہ سے, حیدرآباد سے رسالوں کو جمع کیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جو چیزیں چھپی تھیں اس سے لے کے اور بہت بات تک, یہ دارالعلوم دیوبند کی پوری تاریخ ہے. کوئی آدمی جو دیوبند میں گیا اور پڑھا ہو, نام لیں, اس میں نکل آئے گا کہ فلاں سن میں فلاں بچہ داخل ہوا تھا, فلاں سن میں اس کی کامیابی تھی, کتنے مارکس اس نے لیے تھے. دیوبند کی یہ پوری تاریخ 80 سال کی یہ تاریخ ہے اور یہ کئی ملک میں آپ کو نہیں ملے. ہم نے اسے بہت سنبھال کے رکھا, کئی کاپیز کرائی ہیں اسی وجہ سے کہ خدا نخواستہ کہیں گم نہ ہو جائے. یہ ہمارا اثاثہ ہے, ہر اکابر کا اثاثہ ہے, یہ ان کی محنت ہے. اس چیز کو دیکھنا چاہیے, اب کہیں بھی نہیں ملتی. الفرقان یہ اور القاسم الرشید رسائل جو نکلتے تھے یہ سب کے سب اسی لیے ہیں کہ لوگ اس کو پڑھیں اور جانچیں کہ پچھلی تاریخ میں ہوتا رہا, ملک کیسے بنا, کیا کیا مخالفین, کیا کیا موافقین, جمعیت علماء ہند ان کا کردار کیا تھا, ان حضرات نے کیوں مخالفت کی تھی, انہوں نے کیوں حمایت دو دھڑے تھے نا حمایت کیوں, یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اب بس آخری چیز ہے اوپر, آپ اس کا جی چاہے آئے.
واجد علی شاہ جی ہاں
شیعہ, یہ
جو لکھنؤ سے کتابیں نہیں ہیں یہ اہل تشیع کی ہیں یا کہ
ہم نے ہم نے تو بہت سی کتابیں اہل السنہ کی بھی لی ہیں اور اہل تشیع کی بھی جو پاکستان میں نایاب تھی، وہ سارا کچھ لے کے جب پہنچے ایئرپورٹ پہ تو ایک سکھ تھا اس سے روک لیا، اسے کہا یہ تو بڑی نایاب کتابیں ہیں، یہ تو انڈیا سے جا ہی نہیں سکتی، وہ فوٹو کاپی تھی اور بہت بڑے بڑے باکسز تھے، تو میں نے کبھی یہ لے جانی تو ضروری ہے، اگر ایکٹر ایک دوسرے کے ملک میں آ سکتے ہیں، کھلاڑی آ سکتے ہیں، تو علماء پہ کیوں پابندی ہے، ہم نے کیا ایسا جرم کیا؟ تو تھوڑی سی بحث کے بعد اسے کہا میرے جو ہیں سینئر چلے وہاں گئے، تو وہ سینئر تھے ہندو لیکن تھے بہت بہت زیادہ کھلے مزاج کے اور عقل مند، کتابیں سب ایسے ہی دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے کہ کون سا محکمہ ایسا ہے جس میں ہندوستان پاکستان میں کرپشن نہیں ہوتی، اس سکھ کو کہنے لگے زیادہ سے زیادہ یہ قانون کے خلاف ہے، لیکن یہ سوچو یہ چلی جائیں گی کتابیں تو بھارت کا نام بھی بلند ہوگا نا، بھارت ہی کی تعریف ہوگی کہ اس نے علم کو محفوظ رکھا ہے، جانے گا اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ کوئی قدغن نہیں، اسی پہ قدغن اور پابندی لگانی، الحمدللہ لیا اب یہ ساری چیزیں، اب آپ اسے جو آنا چاہے اسے ایک چیز دکھا دیں، باقی وہاں حال میں تشریف رکھیے میں حاضر ہوں۔ اچھا بھائی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم آپ سے ایکسپلین کریں، یہ ساؤنڈ پروف ہے اور یہ اسٹوڈیو، جو کچھ ہمیں کہنا ہو کسی موضوع پہ بات کرنی ہو تو ہم یہیں بات کرتے ہیں، یہی ساری ریکارڈنگز ہوتی ہیں اور یہیں سے پھر وہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو سنی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہ قدری اور نہ شکری سے بچائے، لیکن دلی تمنا ہے کہ کاش یہ ریکارڈنگز اور لوگوں سے ملنا اور یہ چیزیں کسی طرح ختم ہو جائیں، اور یہ شہرت جو اس ذریعے سے ہوتی ہے اور لوگوں کی آمد و رفت اور رجوع، خدا کرے ہماری زندگی اس سے خالی ہو جائے، اب یہ شہرت بہت بڑا فتنہ ہے اور اللہ جانتا ہے، دل سے کہتے ہیں کہ کسی طرح نام مٹ جائے اور قبر بھی مٹ جائے، کچھ جانے ہی نہیں، جب کبھی پیدا بھی ہو کے یا کبھی کوئی کام بھی کیا تھا، کیا کریں گے، مجبوری بس یہی ہے کہ اس اساتذہ سے جو کچھ پڑھا تھا انہوں نے یہ بار بار تلقین کی کہ پڑھا رہے ہیں اور اسے اگلی نسلوں میں منتقل کرنا ہے، تو حیا آتی ہے کہ ان کے بعد ان کی نافرمانی کریں، ورنہ کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو دکھائی جائے، یہ اسٹوڈیو ہے اور یہ سارا ان نظرات سے بڑی محنت سے ہماری خواہش اور ہمارے کہنے کے برعکس اور کہنے کے باوجود یہ کام کو چلی گیا۔ اب ایک آخری چیز، آخری ہم نے اسے بھی کہا تھا کہ خیال آیا ہے اور بس اب آپ دیکھ سکتے ہیں خود ہی کیا ہے کیا نہیں ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہاں کوئی دلچسپی کا سامان نہیں، نہ کوئی بازار ہے نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ وہ جی جاتا ہے پہاڑ سے ٹکر مار کے سر کو،
وہ تو بھی وہ بھی ہے
وہ بھی ہے
پہاڑ
بھی ہے، لیکن ہمیں چونکہ ان کی زندگی مظلوم ہے تو اس لیے وہ طاقت نکلے گی، تو وہ طاقت اس ایکسرسائز میں ہے، تو یہ سارا جم اس سے یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، سامنے بھی آپ اسے دیکھ سکتے
ہیں، یہ تو ویسے نا آپ نے جو ماحول بنایا وہ بالکل نیچر کے بالکل قریب ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ غلب جو بھی نیچر سے ٹکر دے گا نا وہ آدمی زمین پہ جا
گرے گا،
کیا ضرورت ہے نیچر سے ٹکر، جو فطرت ہے اللہ نے کام جیسی بھی کہی،
کامران صاحب میں تو ادھر آؤں گے ان شاء اللہ رجسٹر ابھی کروا دیتا ہوں، آپ سفارش کر دیں
ٹھیک
ہے جی، میں نے وہ پہلے ماشاء اللہ یہ دیکھ کے اب محسوس ہوئی، ویسے تو یہ جو اپس اینڈ ڈاؤن ہے یہ بھی بڑے کہ اگر آپ اسی پہ پورا وہ چکر لگاتے ہیں جیسے آپ
کر رہے ہیں، آٹھ مرتبہ آدمی اوپر نیچے اسی ریمپ پہ آ جائے وہ ایک میٹ
ہے، یہی
انگلش میں
جی کارڈیو تو اوپر آ
جاتا ہاں جی، یہ دیکھیں نا
سب چیزیں ایسی ہیں, دو ٹرینر ہیں یہاں اور اللہ کا شکر ہے سب فری ہے جو بھی آتے ہیں. ہاں یہاں پہ اسی لیے میں ایک پیسے کا خرچہ, ایک پیسے لوگ آ کے رہے پڑھے, ایک پڑھنا اور ایک یہاں کے انتظامی امور کی پابندی.
باور صاحب آپ بھی
رجسٹریشن
کروا لیں, آپ رجسٹریشن کروا لیں
دیکھ لیں ٹھیک ہے. اب ہم وہ سال میں چلتے ہیں جہاں بیٹھے.
بہت شکریہ بھائی آپ سب حضرات کی تشریف آوری کا, اور دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے ہم نالائکوں کو اس قابل جانا اور اس ادارے کو کہ آپ تشریف لائیں اور آپ وزٹ کریں. اور دو تین باتیں بہت مختصر سی, ایک ایک جملے کی بات ہے کہ ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے اور آپ کی ضیافت کے لیے پیکٹس ہیں اور یہ پانی کی باٹلز رکھی ہیں, ہر کسی کو یہ پیش کر دیں گے پیکٹس, لے آئیے تقسیم شروع کر دیجیے یا وہاں رکھ دیجیے, وہاں رکھ لیجیے, ہر ایک کے لیے ایک پیکٹ اور ایک پانی کی بوتل ہے, آپ اسے ہماری طرف سے قبول فرمائیے. اگر چائے اور ان چیزوں کا ہوتا تو بہت ہو, اور پھر اگتی سی خبر زبانی طیور کی سنی ہے کہ آپ حضرات اپنے خورد نوش کا اور باربیکیو کا پورا بندوبست کر کے لائے ہیں, تو وہ تو ایسی چیز ہے کہ ہم بھی حاضر ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وقت نہیں اتنا ہوتا. ایک چیز یہ ہوگی. دوسری چیز یہ جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں یہ ساری عمارت سب کتابیں ہم بڑی تمانیت سے کے ساتھ اور بہت بہت ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو اس ایک ایک بات کا جواب دینا ہے جو آپ سے کہہ رہا ہوں, یہی اللہ جانتا ہے اور اللہ کے سامنے بھی اگر وہ پوچھے گا تو یہی کہوں گا کہ یہ ساری جتنا کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے, خرچ کہاں سے, یہ صرف اور صرف عام مسلمانوں کا چندہ ہے. دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس سے ہم پیسہ لیتے ہوں, کوئی اسٹیبلشمنٹ, کوئی فوج, کوئی انٹیلیجنس, کوئی آئی ایس آئی, دنیا میں کوئی ایجنسی نہیں ہے جو ایک ایک پائی کے روادار ہوں ہم کہ ہم نے ان سے لیا. اللہ کا شکر ہے, ڈٹ کے کہتے ہیں, پورے یقین سے کہتے ہیں کہ جاؤ انٹیلیجنس ایجنسی سے پوچھو, آرمی سے پوچھو, ایک پائی ہم نے کبھی نہیں, اللہ نہ کرے, یہ سب آپ کا پیسہ ہے, 5 روپے, 10 روپے, 1,00,000 روپیہ, 10,00,000 روپیہ, یہ سارا یہی خرچ ہوا ہے. کوئی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں, کوئی حکومت نہیں, امریکہ کیا اور برطانیہ کیا اور فرانس کیا اور کوئی اور ملک کیا, اس ان تمام ممالک سے مسلمان پیسہ بھیجتے ہیں. جیسے واپس رات تشریف لائے ہیں, فرض کیجئے آپ اسے کوئی کہتا ہے کہ یار بڑا اچھا کام ہے, ہمیں بھی کانٹریبیوٹ کرنا چاہیے, بس یہ ہے اس کی اصل, کروڑوں نہیں اربوں روپے بھی ہیں نا, یہ یہی ہے, یہی اللہ کو جواب دینا ہے, یہی آپ کے سامنے کہنا ہے کہ کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس پہ آپ بھی گواہ رہیے اور اس پہ آپ بھی جو بھی اس کو چیلنج کرتا ہے اس سے کوئی ثبوت ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں. ہمارے دنیا کے جتنے بھی یہ چیزیں ہیں اور الزامات ہیں ہمارے اس جوتے کی نوک, اللہ کا شکر ہے, خدا نے بے نیاز دل دیا ہے پر اللہ ہی کا شکر ہے, نہ کسی کے در پہ گئے. عام مسلمانوں سے اپیل کرتا رہتا ہوں کہ یار یہ کام ہو گیا ہے, اب خواتین کی لائبریری بنانی ہے, کچھ کرو اس کا, کتابیں خریدو, کچھ کرو, یہ جنرلی اور ہر کوئی کرتا ہے, ہر دارالعلوم کرتا ہے, ہر مدرسہ کرتا ہے. تو یہ سارے پیسے آپ حضرات کے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے علاوہ کوئی سورس آف انکم, نہ کوئی حکومت, نہ کوئی ایجنسی, نہ آرمی, نہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آ کے اس ریکارڈنگ کو سنے اور آ کے اتنا بھی کہہ سکے کہ تم نے مجھ سے 5 پیسے لیے تھے. ایسے ہی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, ہمارے اساتذہ ہیں, ہمارے مشائخ ہیں, ہماری کوئی بیک ہے, وہ لوگ ہیں, ابھی بھی ہیں, اور اور, اور اللہ کے ہاں ان کے جو بھی مقام اور مرتبہ ہے یہ سب ان کا فیض جاری ہے. ان کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا, اور کچھ مہمانوں نے اور بھی آنا ہے, انہیں بھی سینڈ کر. بہت شکریہ. آپ سے جو بھی آنا چاہے, رہنا چاہے, پڑھنا, سب فری ہے. بس دو چیز, ایک تو یہ کہ کسی ایسے آدمی کی گارنٹی لے آئیے سیکیورٹی کی وجہ سے نا, جو ہمیں بھی جانتا ہو, ہم انہیں جانتے ہوں, وہ ضمانت دیں کہ آدمی جو ہے یا جو بھی ہے بچے, یہ پر امن ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور دوسری چیز, جب یہاں آئیں تو یہاں جو بھی ہمارے انتظام